اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تلاوت سنتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين۔ فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء المحسنين۔ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم۔
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم ساتویں پارے کا آغاز کریں گے۔ آپ کہہ لیجئے کہ ہم ساتویں سیڑھی پہ پہنچ گئے۔ اللہ کی توفیق سے اس سفر میں کہ ہم خود کو اس بات کا یقین دلائیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم ایک باعزت قوم ہے۔ ہر پارے کے آغاز میں ہم پچھلے پارے کا خلاصہ کرتے ہیں، سمری کرتے ہیں، جس کو آپ کہہ لیجئے کہ پچھلے پارے میں سے میں نے کیا لیا اس کو دیکھتے ہیں۔ آج چھٹے پارے کے خلاصے کے طور پر ایک پوئم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ بلیف می کہ اگر ہم اس پوئم کے ایک ایک لفظ کو دیکھیں تو ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ آنے والے دور میں ہمیں کیا کرنا ہے، یعنی اس سے زیادہ خوبصورت سبق ہم نہیں حاصل کر سکتے۔ شروع کیجیے۔
سبق پھر پڑھ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا سبق پھر پڑھ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا خدا لم یزل کا دست قدرت تو زبان تو ہے یقین پیدا کرے غافل کے مغلوب گما تو ہے خدا لم یزل کا دست قدرت تو زبان تو ہے یقین پیدا کرے غافل کے مغلوب گما تو ہے سبق پھر پڑھ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے سبق پھر پڑھ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا مکان فانی مکی آنی ازل تیرا ابد تیرا مکان فانی مکی آنی ازل تیرا ابد تیرا خدا کا آخری پیغام ہے تو جاودان تو ہے خدا کا آخری پیغام ہے تو جاودان تو ہے سبق پھر پڑھ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا جہاں آب و گل سے عالم جاوید کی خاطر جہاں آب و گل سے عالم جاوید کی خاطر نبوت ساتھ جس کو لے گئی وہ ارمغاں تو ہے نبوت ساتھ جس کو لے گئی وہ ارمغاں تو ہے سبق پھر پڑھ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا یہ نقطہ سر گزشتے ملت بیضا سے ہے پیدا یہ نقطہ سر گزشتے ملت بیضا سے ہے پیدا کہ اقوام زمین ایشیا کا پاسباں تو ہے کہ اقوام زمین ایشیا کا پاسباں تو ہے سبق پھر پڑھ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا ہنا بندے عروج سے لال ہے خون جگر تیرا ہنا بندے عروج سے لال ہے خون جگر تیرا نسبت براہیمی ہے میں مارے جہاں تو ہے تیری نسبت براہیمی ہے میں مارے جہاں تو ہے سبق پھر پڑھ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا.
کیا سمجھ ہے؟ سبق پھر پڑھ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. آپ سوچ رہے ہوں گے اس کا چھٹے پارے کی کس آیت سے ربط ہے؟ مجھے تو پورا پارا کل پڑھانے کے بعد ساری رات شام تک یہی احساس ہوتا رہا کہ تین بار تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے احکامات کو نافذ کرنے کی بات کی ہے, اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ میں یرتد من کو من دین نہیں, جاتے ہو تو جاؤ. تو ہم مسلمانوں کو بجائے اس کے کہ اس وقت کوئی نیگیٹو بات کریں, ہمیں اس بات کے کرنے کی ضرورت ہے. آج بھی اگر ہم سچے ہو جائیں, عدل والے ہو جائیں, بہادر ہو جائیں, پوری دنیا کے لیڈر ہم بنیں گے. ورلڈ لیڈر بننے کا یہ نسخہ تھا جو آج امت نے بھلا دیا کسی حد تک. اسی لیے آج ہم دنیا کے امام تو نہ رہے لیکن ہم دنیا کے پیچھے چلنے والے ہو گئے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم اس طرح غیروں کی رسم و رواج کو اپناتے ہیں, ان کے فیشن ہمارے لیے ماڈرن ہونے کی علامت بن گئے, ان کی طرف ایڑیاں اچھال اچھال کر ہم دیکھتے ہیں. ہر قیمت پہ وہاں پہنچنے کا شوق ہے. یاد رکھیے گا, مسلمان جہاں بھی رہے اگر مسلمان بن کے رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو لیڈر بناتا ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ آپ کو مجھے اس سوچ کے ساتھ اس پارے کو پڑھنے کی توفیق دے کہ ہم نے اپنے اندر وہ کردار پیدا کرنا ہے جو دنیا میں حقیقت میں مطلوب ہے. آج ہم غیروں کو دیکھتے ہیں تو اصل میں رب کو مانے نہ مانے لیکن اخلاقی طور پر وہ بہت آگے چلے گئے, جس کی وجہ سے اللہ نے آج دنیا کی امامت ان کے ہاتھ میں دی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے. اب ہم ساتویں پارے پہ چلیں گے. آئیے ابتدائی آیات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک خاص واقعہ جو ہوا اس پہ نازل ہوئیں, اس کے ساتھ پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى آيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوں سے تر ہو جاتی ہیں. وہ بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار ہم ایمان لائے. سوچئے, ہم ایمان لائے, یہ پہلا جملہ تھا ان کا. اور ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے. اور وہ کہتے ہیں آخر کیوں نہ ہم اس اللہ پر ایمان لائے, اور جو حق ہمارے پاس آیا ہے اسے کیوں نہ مان جائیں, جب کہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کرے گا. ان کے اس کال کی وجہ سے, نوٹ کریں, عمل کوئی نہیں ابھی ہوا, صرف ایک کال کی بات ہے, کیونکہ یہ کال نہیں تھا, یہ اندر کی ٹوٹ پھوٹ کا اظہار تھا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طریقے سے وہ بات سمجھا دی تھی جو کئی سال سے نبی کے ساتھ رہنے والوں کو سمجھ نہ آئی, اور وہ کیا تھی کہ اللہ کو پہچاننے کے بعد زندگی کی ترجیحات بدل جاتی ہیں. فرمایا ان کے اس قول کی وجہ نے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہ جزا ہے نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے. رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا اور انہیں جھٹلایا تو وہ جہنم کے مستحق ہیں. بہت ہی خوبصورت آیات سے پارے کا آغاز ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے پیغام کے لیے چنا. آپ نے لوگوں کے سامنے حق پیش کیا, اور حق پیش کرنے کی سب سے پیاری صورت قولوا لا الہ تھا. آپ کے ارد گرد کے جو لوگ تھے 13 سال تک تو آپ انہی کے ساتھ محنت کرتے رہے, لیکن بات یہ ہے کہ جب تک طلب نہیں ہوتی, چیز سامنے بھی موجود ہو تو انسان اس کو پانا نہیں چاہتا. انہوں نے تو جھٹلایا, لیکن دور حبشہ سے ایک گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا شاہ حبشہ کے بھیجنے پر. بس وہ گروہ کیا تھا, جس کو کہیں کہ دیا سلائی جلانے کی دیر تھی اور آگ لگنے کو تیار تھی. چونکہ اپنی کتاب کو جانتے تھے اور دل میں تعصب نہیں تھا, جو ہی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن سنا تو ان کو یقین آ گیا کہ یہ شخص اور عیسیٰ علیہ السلام جس کو ہم مانتے ہیں اس کے کلام میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے. قرآن سن کر جو دل کی حالت مطلوب تھی وہ ان کی ہوئی, اور وہ کیا تھی؟ آیونہم تفید من الدمع, آنکھوں کا بہنا. کب روتے ہیں آپ پر میں تھوڑا سا تصور ملائیں. 10 سال سے بیٹی امریکہ میں تھی, کسی وجہ سے وہ نہیں آ سکی, اور یہاں والے یہ سلسلے بھی نہیں تھے جو آج شروع ہو گئے کہ آپ یہاں گھر بیٹھے ان کو دیکھتے رہیں. تھوڑی بہت کوششوں کے ساتھ رابطہ تھا. پھر ایک دم وہ بیٹی پاکستان آئی اور آپ ایئرپورٹ پہ اس کو لینے گئیں. 10 سال کے بعد جب آپ اپنی بچی کو دیکھتے ہیں اور بچی ماں کو دیکھتی ہے تو آنکھوں کی کیا حالت ہوتی ہے؟ بس یہ کیفیت ہوتی ہے ایک سچے مومن کی قرآن سنتے ہوئے. آپ پر میں اس وقت جو قرآن پڑھ رہے ہیں یہ عام کتاب نہیں ہے, معذرت کے ساتھ. اس کے لیے خاص پروٹوکول درکار ہے, اور وہ کیا ہے کہ آپ حق کو پہچانیں. یہ معرفت اور یہ پہچاننا اصل یہ مطلوب ہے. 6 پارے پڑھ چکے ہیں, اگر ابھی تک جان پہچان نہیں بڑھی تو پھر زیادہ نہیں فائدہ ہوگا. قرآن ایمان والے کی روح کی غذا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو 2 حصوں میں ڈھالا, ایک ظاہری جو میرا آپ کو اور آپ کا مجھے دکھتا ہے, اور ایک ہم سب کا باطنی جو روح کی صورت میں جسم میں موجود ہے. باہر کا وجود دودھ اور گوشت اور سبزی اور پھل کھا کے پلتا ہے. یہ ساری چیزیں کسی نہ کسی ناطے سے زمین سے آتی ہیں. چونکہ یہ چیزیں زمین سے اگتی ہیں تو ظاہری وجود زمین کی طرف جھکتا ہے, مادہ پرستی, مٹیریلزم. لیکن جو اندر روح ہے, فنفخت فیہ من روحی, وہ روح آسمان سے آئی. اللہ نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا, پھر اپنی طرف سے اس میں روح ڈال دی. یہ جو روح تھی نا, یہ آسمان سے آئی تھی. اور جو جہاں سے آتا ہے اس کو وہاں کا کھانا بہت اچھا لگتا ہے. جسم کو مٹی سے نکلا ہوا کھانا اچھا لگتا ہے, روح کو آسمان سے آیا ہوا کھانا اچھا لگتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ ان انزلناہ فی لیلۃ القدر. جب ہماری روح اور ایک سچے مومن کی روح قرآن سنتی ہے تو مما عرفوا من الحق والی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. یہ 2 دوستوں کی ملاقات ہوتی ہے, یہ 2 سہیلیوں کی, 2 پیاروں کی ملاقات ہوتی ہے. اور قرآن سن کر نہ رونا دل کی سختی کی علامت ہے. وہ دل بڑے مبارک ہیں کہ قرآن سن کے وہ بہہ نکلتے ہیں, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ ہے اصل میں میرے گاؤں کی چیز, یہ ہے وہ چیز جس کی میں بچپن سے عادی تھی اور اب کئی سال دل سے دور تھی. یاد رکھیے, انسانوں کی بھٹکتی ہوئی روحوں کو اگر چین اور سکون ملے گا تو اس قرآن کی چھاؤں میں ملے گا. آپ اور میں اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم قرآن سنتے ہیں تو اس وقت ہمارے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے. کیا اس وقت بھی ہمیں کچھ فکریں تو نہیں لاحق, کون آیا کون نہیں آیا, جا کے کدھر کر جانا ہے, کل کیا ہوگا؟ آپ سارے فکروں سے آزاد ہو کر اس قرآن کو سننا شروع کر دیں, آپ کی بھی یہی کیفیت ہوگی. حضرت ابو بکر صدیق کا تو لقب ہی کیا تھا, رجل بکان. ان کی بیٹی عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے باپ ابو بکر کو اپنی آنکھوں پہ اختیار ہی نہیں رہتا تھا, اتنا روتے تھے قرآن پڑھ کے کہ آنکھیں نم تو کیا ہوتی, دوسروں کے دل پہ اثر ہوتا. اور یاد رکھیں, ایک بندہ روتا ہے نا تو اس کا اثر ساتھ بیٹھے کئی لوگوں پر ہوتا ہے. ایک موقع پہ ابو بکر شہر چھوڑ کے جانے لگے لوگوں کے ظلم و ستم سے, پھر مکہ والوں کو تھوڑی سی شرم آئی, آر آئی کہ یہ کتنا پیارا فیاض شخص ہمارے ظلم و ستم سے تنگ آ کر جا رہا ہے. ایک شخص آپ کو واپس لے آیا, آ کے حرم میں اعلان کر دیا اس وقت کے رواج کے مطابق کہ دیکھو کوئی ابو بکر کو برا نہ کہے, میں ان کا ذمہ لیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ایک شرط ہے, ابو بکر کھلے میدان میں یعنی حرم میں آ کر قرآن نہیں پڑھیں گے, بس ہم ان کے قرآن سے تنگ ہیں. کہا ٹھیک ہے, کیا ضد اور کیا بحث. حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے گھر کے کونے کو ہی مسجد بنایا, اور وہاں پھر صبح و شام ابو بکر تھے اور اللہ اور اس کا قرآن تھا. ابھی چند دن نہیں گزرے کہ گلی محلے کے لوگ جمع ہو کر آ گئے, کہا کہ ابو بکر اب جہاں مرضی جا کر پڑھیں یہاں نہ پڑھیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کے قرآن کو سن کر ہماری عورتیں اور بچے مسلمان ہو رہے ہیں. آج ایسا قرآن پڑھنے والے کتنے ہیں؟ قرآن کی دھوم تو بڑی ہے, گلی گلی چرچا بہت ہے, لیکن دل پہ اثر کرنے والا قرآن کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہمارا کوئی ایسا گناہ نہ ہو جو قرآن کی تاثیر کو ہم سے دور کر دے. آگے کچھ احکامات ہیں, جیسے سورت مائدہ کے بارے میں بتایا تھا آپ کو کہ اس میں بہت سارے احکامات ہیں. حضرت عائشہ بھی کہتی ہیں کہ یہ چونکہ یہ سورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخر میں نازل ہوئی تو لہٰذا اس میں جو چیز حلال ہے وہ منسوخ نہیں ہوئی. تو انہی میں سے کچھ چیزیں دیکھیں گے. پہلے اپنے لیے دعا کریں, اللہ دل کو نرم کر دے. سوکھی روکھی آنکھوں سے قرآن سننے سے فائدہ نہیں ہوتا. آپ دیکھیے جب چیز گیلی ہوتی نا پھر ہی گنتی ہے, سوکھا آٹا کھایا نہیں جاتا, سوکھے چاول آپ چبا نہیں سکتے, سوکھے کپڑے سے میل کبھی نہیں اترتی. چیزوں کو گیلا کریں تو پھر ہی اس کی خیر آتی ہے. اللہ ہمارے دلوں کو بھی گیلا کر دے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جو پاک چیزیں ہم نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو حرام نہ کر لو اور حد سے تجاوز نہ کرو, اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں. جو کچھ حلال و طیب رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اسے کھاؤ پیو اور اس اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو. اسلام کھانے پینے سے منع نہیں کرتا. یہ آیت آپ کو صاف طور پہ بتا رہی ہے کھانا پینا بھی عبادت ہے. کلو و شربو قرآن پاک میں کئی بار آتا ہے اور یہ امر ہے, حکم کا سیگا ہے, انٹروگیٹو ہے. لیکن جس چیز سے روکا جاتا ہے وہ کیا ہے, ایکسٹریم پہ نہ جاؤ. تمہاری زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا نہ رہ جائے, حلال کے ساتھ ساتھ حرام بھی نہ کھانے لگ جاؤ اور حلال کھا کر نافرمانیوں کے کام نہ کرو. یہ تین چیزیں یاد رکھ لیں, زیادتی نہیں کرنی, زندگی کا مقصد نہیں بنانا, کھاتے وقت چیک کرنا ہے یہ لقمہ حلال کا یا حرام کا, اور کھانے کے بعد اس طاقت کو اللہ کی نافرمانیوں میں استعمال نہیں کرنا. چند سیکنڈ تک اپنا جائزہ لیتے ہیں. ہر روز الحمدللہ اچھے سے اچھا کھا کے سوتے ہیں, لیکن سادہ کھانا کھاتے ہیں نا, دال سبزی جو اللہ نے دیا کھا لیا, پانچ وقت کی نماز بھی الحمدللہ وقت پہ, ذکر اذکار بھی ہیں, اور کوئی غیبت چگلی کا بھی اتنا موقع نہیں بنتا. سوال کیجئے خود سے, جس دن ہم بہت اچھا کھاتے ہیں, کسی پارٹی, کسی شادی, کسی فنکشن, ہوٹلنگ کے نام پہ وزا وزا کی چیزیں, اور بفے نے تو انسان کو حریص ہی بنا دیا, پھر اس دن گناہ زیادہ ہوتے ہیں کہ کم؟ کیا ہمارا یہ حال تو نہیں کہ جتنا مالک کھانے کو زیادہ دے ہم اتنا ہی گھرائیں؟ یہ چیز بہت بڑی پکڑ کا ذریعہ ہے. اور اس کے برعکس کچھ لوگوں نے اسلام کا ایک اور روپ دیا, کچھ نہ کھاؤ, کچھ نہ پیو, اچھا نہ پہنو, اور اسلام کو غریب بنا دیا, مسکین بنا دیا, مجرم بنا دیا. اور اس سال تو ہم نے نیت کی ہے کہ اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی یقین دلانا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم باعزت لوگ ہیں, لہٰذا رہبانیت کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں. بخاری اور مسلم میں روایت ہے, امہات المومنین میں سے کچھ کسی سے لوگوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے بارے میں پوچھا, کیا آپ کیا کھاتے ہیں, آپ کی کیا روٹین ہے, آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر اس کے بعد بعض لوگوں نے کہا کہ ہم گوشت نہیں کھائیں گے, بعض نے کہا کہ ہم بستر پر نہیں سوئیں گے. جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا, ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ان میں سے بعض یوں کہتے ہیں, حالانکہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا, یعنی کبھی رکھتا ہوں کبھی نہیں رکھتا, سوتا بھی ہوں اور تہجد بھی پڑھتا ہوں, گوشت بھی کھاتا ہوں اور نکاح بھی کیے ہیں, اور فمن رغیباً سنتی فلئی سمنی, بس جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ میرا نہیں. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 5063 نمبر کی. تو لہٰذا بیلنس رکھیے, آپ بہت اچھا بھی کھا لیں اور بہت اچھا کام کریں نا اس کے بعد تو گناہ گار نہیں ہے. اور آپ روکھی سوکھی کھائیں, کچھ بھی نہ پہنے اوڑھیں, سستی کے مارے گھر بیٹھے رہیں اور نماز نہ پڑھیں تو بھی گناہ گار ہے. یہ ایک بہت بڑا تعصب ہے جو آج دیا گیا, اور اس میں بھی پیچھے پھر ہم ہی جیسے لوگوں کا کام ہے جنہوں نے ایسی ایسی فضائل اور روایت والی کہانیاں سنائیں لوگوں کو کہ اچھا کپڑا پہن لیا تو یہ ہوا اور برا پہن لیا تو یہ کیا, اچھا کھانے والوں کو کوڑے پڑیں گے اور وہ تو ایسے جائیں گے. یاد رکھیے دنیا کس کے لیے بنائی ہے اللہ نے؟ آگے ان شاء اللہ آیت آئیں گی تو ہم بات کریں گے کہ اللہ نے سارا کچھ کافروں کے لیے بنایا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی بے عملی کو ان چیزوں میں چھپاتے ہیں. اس کے بعد زیادتیوں میں سے ایک زیادتی زبان سے زیادہ بولنا, اور جس کی ایک قسم قسم کھانا ہے. فرمایا, لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم, تم لوگ جو محمل قسمیں کھا لیتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر ضرور تم سے مواخذہ کرے گا۔ ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو درمیانے درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہناؤ یا ایک غلام آزاد کرو، اور جس کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا کر توڑ دو، اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، اس طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے واضح کرتا ہے، شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ کیا پتہ چلا؟ بہت قسمیں نہیں کھانی چاہیے۔ دیکھیے، ہر چیز کی زیادتی مد ہے۔ ایکسٹریم رویوں میں شیطان ہمارے پاس آتا ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا تاتدو یا تادون، اس کو سمجھ لیجئے، بہت کھانے سے، بہت بولنے سے، بہت سونے سے، بہت سوچنے سے آپ کے اوپر ڈپریشن آتا ہے۔ کھاتے رہے کھاتے رہے کھاتے رہے سست ہو جائیں گے، بولتے رہیں گے ہنستے رہیں گے ایک دم دل مردہ ہو جائے گا، بہت سوئیں گے اور سونے کو دل جائے گا۔ اور شیطان ہمارے جسم میں داخل ہی ایکسٹریم رویوں کے وقت ہوتا ہے۔ تو ہر چیز کو مناسب رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے آسان کرے گا۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ آپ کے میرے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کو رکھا ہے کہ ہم شکر والی زندگی بسر کریں۔ دیکھیے، زندگی ہے نا، گزار جائیں گے۔ یہ دنیا میں جو کچھ آپ اور میں حاصل کیے ہوئے نا، یہ ایک ٹریلر ہے، بہت تھوڑا۔ اصل چیز جو مجھے آپ کو ملنی ہے نا، وہ آخرت میں ملنی ہے۔ جیسے اگر کوئی لیکچر ہو کسی کا، اس میں کیا کیا پیش کیا جائے گا، اس کے اوپر چند جملے بول کر ایک چھوٹا سا ٹریلر یا ویڈیو ریلیز کر دی جاتی ہے تاکہ دیکھنے والے دیکھ لیں اور ان کو شوق بڑھے اور وہ اس لیکچر کو مس نہ کریں۔ بس اس دنیا میں جو نعمتیں آپ کو مجھے ملی ہیں نا، یہ آخرت کا ٹریلر ہے۔ آپ نے میں نے اصل جس چیز کی تیاری کرنی ہے وہ موت کے بعد کی زندگی۔ اور قرآن پڑھنے کا ایک بہت بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ موت سے بھی پیار ہو جاتا ہے، کیونکہ دو ہی چیزیں ہیں ایک مومن کی طلب، اللہ کا دیدار اور جنت، اور یہ دونوں موت کے دروازے سے گزرے بغیر حاصل نہیں ہوتے۔ اسی لیے شاعر نے کہا کہ نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور، موت کیا شے ہے فقط عالم معنی کا سفر۔ مومن کی نظریں اللہ پہ لگی رہتی ہیں، وہ اپنی دنیا کے سارے معاملات اللہ پہ ڈالتا ہے، بندوں سے اس کو کوئی امید نہیں ہوتی، اور موت اس کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی۔ اس دنیا سے گزر کر وہاں جائیں گے۔ اس کے بعد شراب کا حکم، آپ دیکھ رہے ہیں سورۃ بقرہ، پھر سورۃ نساء، اور اب سورۃ مائدہ میں شراب کا حکم آ رہا ہے۔ اسلام کی تدریج آپ کو دکھے گی، ترجمے کے بعد تھوڑی سی اس پہ ہم بات کریں گے۔ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اے لوگوں، جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور جوا اور یہ آستانے اور پانسے، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے، اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے۔ پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور باز آ جاؤ، لیکن اگر تم نے حکم عدولی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر بس صاف صاف حکم پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی۔ شراب جوا یہاں اکٹھا آیا۔ چند باتیں نوٹ کیجئے گا۔ پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جان، مال، عقل اور نسب، ان کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ ان چار حفاظتوں کے لیے، جان کی حفاظت کیسے کہ قصاص رکھ دیا، جس نے کسی کو قتل کیا اس کو قتل ہونا پڑے گا۔ مال کی حفاظت میں چور کی سزا رکھ دی، جو پچھلے پارے میں پڑھ کر آئے ہیں سورۃ مائدہ میں۔ اسی طرح عقل کی حفاظت کے لیے اللہ نے شراب کو حرام کیا۔ شراب جو ہے یہ پی کر انسان کو بہن اور بیٹی اور ماں اور بہن کا فرق نہیں پتہ چلتا۔ اور زنا کو بند کر دیا نسب کی حفاظت کے لیے۔ مکہ والے شراب کثرت سے پیتے تھے، اور کرتے کیا تھے، اب ذرا سا سمجھیے، اور اس میں سے ایک بہت گہرا نقطہ نکلے گا انشاءاللہ۔ شراب کے نشے میں دھت ہوتے، پھر جب خوب نشہ چڑھتا تو ایسے مال لٹاتے، اپنا مال تو دیتے غریبوں کو صدقے میں، خیرات میں، دوسروں کے جانور کھول کے جا کے ذبح کر کے وہ بھی بانٹ آتے۔ ایسا ایک واقعہ ہوا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک اونٹ پالا ہوا تھا کہ چلو جب میرے نکاح کا موقع آئے گا تو اس سے اپنا ولیمہ کروں گا۔ ابھی شراب حرام نہیں تھی اور صحابہ کی خوبی دیکھیے کہ کام کرتے تھے تبھی تو اللہ کے حکم پہ چھوڑا. حضرت حمزہ نے شراب پی کسی موقع پہ, جب شراب کا خوب نشہ چڑھا تو جا کر نشے میں وہی اونٹ ذبح کیا جو حضرت علی کا تھا اور جا کے غریبوں میں صدقہ کر دیا. بعد میں اس میں حضرت علی کو بڑا افسوس ہوا کہ تم نے تو میری ساری کمائی ختم کر دی. اب کیا ہوتا جب نشہ اترتا تو پھر شہرت ہو چکی ہوتی, سارے شہر میں قصیدے گائے جاتے, دیکھو فلاں نے کتنا دیا فلاں نے کتنا دیا. تو جوش میں آ کے دینا کیا بڑی بات ہے, ہوش میں دیجئے. آج بھی بہت سارے لوگ ایموشنلی ہو کر ایک ہی بہت سا چیک دے دیتے ہیں, لیکن اگر ہوش میں آ کے انسان مستقل دے تو اس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے. خیر بہرحال جب ان سے لوگ کہتے تو کہتے دیکھو شراب پیتے ہیں نا بری چیز ہے, لیکن کوئی بات نہیں شراب پی کے کام تو ہم اچھے ہی کرتے ہیں. یہ ہے اس میں لاجک. آج کچھ مسلمان, سب نہیں, اچھی کاز کے لیے فار اے گڈ کاز کا نام لے کر غلط کام کرتے ہیں. زلزلہ زدگان کی مدد کرنی ہے, کانسرٹ رکھیں گے, فلاں ہوٹل میں بہت ہی پرتعیش ماحول میں ڈنر ہوگا, پھر فنڈ ریزنگ ہوگی اور اس سے ہم کسی مسجد کا چندہ جمع کریں گے. اسلام کو ایسے اعمال اچھے نہیں لگتے, اسی لیے یہاں یہ بات کہی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک انسان شراب یا گناہ یا ایون غیبت یا اس سے بھی ارد گرد کی کوئی خرابی چھوڑتا ہے تو عادت پڑی ہو نا تو ایک دم نہیں چھوٹتی. اب وہ سٹیپس ہیں اگلی آیتوں میں جو بہت ہی پیاری آیتیں ہیں تقویٰ کے اعتبار سے, ذرا سا اس کو دیکھیے گا. آیت 93, جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پر اب کوئی گرفت نہ ہوگی, بشرطے کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچتے رہیں جو حرام کی گئیں اور ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کریں. پھر جس چیز سے روکا جائے اس سے رکیں اور جو فرمان الہی ہو اسے مانیں. پھر خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ اختیار کریں, اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے. گناہ کو چھوڑنے میں جو تکلیف ہوتی ہے, جو ٹیمپٹیشن ہوتی ہے نا, اس کا تذکرہ ہے ان آیتوں میں. آپ یاد رکھیے کہ بہت سارے ساتھی جو نیا نیا قرآن سیکھتے ہیں, بلکہ میں آپ سے ہی پوچھ سکتی ہوں, آپ میں سے کون پہلی دفعہ قرآن کا ترجمہ اس طرح پڑھ رہا ہے وہ ہاتھ کھڑے کرے. الحمدللہ آدھا حال تو نیا ہی ہے. آپ میری اس بات کو لکھ لیں, یہ وقت آپ کو اب زندگی میں کبھی نہیں بھولے گا. پہلی دفعہ کا قرآن دل پہ پڑی ہوئی بارش کی طرح ہوتا ہے, پھوہار کی طرح پڑتا ہے, اور مٹی پہ جیسے بارش پڑے تو خوشبو اٹھتی ہے نا, اس طرح عمل کی خوشبو اٹھتی ہے اور ایک چھوٹی سی گھبراہٹ بھی ہوتی ہے. پہلی دفعہ قرآن پڑھے ہر خامی خرابی اپنے اندر دکھتی ہے. آپ اس کو سمجھیں, آپ تھوڑی دیر کسی ہاسپٹل چلے جائیں, ویٹنگ لسٹ میں بیٹھے ہوئے, بہن تمہیں کیا, وہ کہتی ہے میرے ادھر درد یہ تھی وہ تھی, میرا سمجھ لیجئے کہ میری گردن میں تکلیف ہے. جو وہ باتیں بتائے گی نا آپ کو لگے گا یہ مجھے بھی ہیں. تھوڑی دیر بعد آپ دوسری سے پوچھیں, پھر اخباروں دیواروں پہ لکھے ہوئے چارٹ پڑھیں, ڈاکٹر کی دکان سے ہو کر آئے تو بندے کو لگتا ہے ساری بیماریاں ہی مجھے ہیں. ہوتا ہے ایسا کبھی؟ قرآن پہلی دفعہ پڑھ کے گھبرانا نہیں چاہیے. جب اس طرح کی کیفیت ہو نا تو دو میں سے ایک کام ہوتا ہے. اب آپ بھی سن لیجیے, جب قرآن سنیں اور ڈر لگے یا قرآن سنیں اور اپنی خامیاں کھلیں تو دو چیزیں ضرور ہوں گی. یا تو ایک ایک کر کے وہ خامیاں دور ہوتی جائیں گی اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایسا ہی ہوگا. یہی سبق ہے, کبھی پیا کبھی چھوڑا, کبھی پیا کبھی چھوڑا. یا تو وہ برائیاں چھٹتی ہیں تو یا جو ایک بہت برا معاملہ ہوتا ہے بندہ قرآن سننا چھوڑ دیتا ہے. کیوں؟ کہتے ہیں ڈر ہی لگتا ہے بڑا, ہم کیوں کریں, بہت مشکل ہے. کئی ساتھی بہت اچھے جم جاتے ہیں کلاسز میں, آ کے بیٹھ گئے سب ہوا ایک دم غائب, کیا ہے بھائی کدھر ہیں, سچ بولیں تو سچ بول کے کہتے ہیں نہیں بھائی زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے, وہ تو سارے ہی ناراض ہیں, میری دوستیں تو میرے سے ملتی بھی نہیں, اب میرے بغیر ہی وہ دعوتیں کر رہی ہیں اور گھر میں بھی لڑائی اور میاں بھی دھمکیاں دے رہے, میں نہیں قرآن پڑھتی, بس جیسا پہلے چل رہا تھا ویسے چلیں گے. نہیں, کبھی بھی اصلاح نہیں ہوگی. آپ ڈاکٹر کی دکان سے یہ سوچ کے اٹھائیں کہ ابھی اس نے مجھے ڈائگنوز کرنا اور اللہ نہ کرے کینسر ڈائگنوز ہو گیا, پھر تو میرے بہت علاج ہوں گے اور کیمو ہوگی اور یہ ہوگا, میں اتنے مرحلوں سے باز آتا ہوں میں گھر چلا جاتا ہوں, تو موت کو دعوت دینا ہے نا. اور ایک بات یاد رکھیے, ایک چیز آپ سے اور مجھ سے گناہ چھڑاتی ہے, برائی چھڑاتی ہے, اور وہ ہے یقین. جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. بڑے بڑے گناہوں کے عادی لوگ گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں جب بالآخرتی ہم یوقنون کی کیفیت ہوتی ہے. جب آپ کو یقین ہے کہ اللہ نے آپ کی قدر دانی کرنی ہے, یہ چار دن کی دنیا ہے, اس کی قربانیاں وہاں کی نعمتیں بن جائیں گی, تو اللہ کے حکم سے ایک ایک چیز چھوٹتی ہے. ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی, بہت اچھا لگا, انشاءاللہ کسی دن شیئر کروں گی, لیکن اس کا خلاصہ کیا تھا, کیا وجہ ہے ہمارے اور صحابہ میں اتنا فرق کیوں ہے؟ یہی قرآن وہ پڑھتے تھے, یہی قرآن ہم پڑھتے ہیں. اس قرآن کو پڑھ کے وہ عمل پہ آگے سے آگے بڑھتے تھے, ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے. اسی قرآن کو پڑھ کے ان کے دل دماغ میں ایسی تبدیلیاں آئیں, اپنے اپنے گھروں کے سامان لے کر آ گئے, کیا کچھ لے کر آ گئے. ہم قرآن پہ قرآن پڑھتے ہیں, ایک محفل میں بعض دفعہ دو تین قرآن پورے ہو جاتے ہیں جب سب سسٹرز مل کے پڑھتی ہیں. فرق صرف اس بات کا, یقین کا. صحابہ وہ لوگ تھے کہ جو ہر بات پہ یہ یقین رکھتے تھے کہ ہمارے رب نے ہمیں اس کا اجر دینا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ تقویٰ کے بڑھنے کا زندگی میں اثر کیا آتا ہے, کیونکہ یہ آیتیں بڑی پیاری ہیں تقویٰ کے انداز سے, تو اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں. آپ دیکھیے کہ آپ سب اپنی زندگی کے 25-30 سال پیچھے جائیے, اور خاص طور پہ وہ سسٹرز جو اس وقت ماشاءاللہ 40s 50s میں ہوں گی, آپ کی نئی نئی شادی جب ہوتی ہے, ایون آپ کے ہسبینڈ ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو, تنگی ترشی ہوتی ہے, ساتھ پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں, نیا نیا کلینک کھولا, پیسے بھی نہیں پورے ہوتے, آپ اس شہر میں موو ہو گئے, چھوٹا سا کمرہ مل گیا, ایک دو فرنیچر کی چیزیں, گزارا ہوتا گیا, اللہ کے حکم سے آہستہ آہستہ پریکٹس چلتی گئی. ہم سب جانتے ہیں, کاروبار کرنے والے ہوں یا جاب والے, شروع میں مال تھوڑا ہوتا ہے تو ہمارے گھر سے, ہمارے چہرے مہرے سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس زیادہ نہیں, لیکن آہستہ آہستہ جب مال بڑھتا ہے تو گھر کی حالت بدلتی ہے, فرنیچر آنے لگتا ہے, صوفے آ گئے, کھانا اچھا ہو گیا, کپڑے اچھے ہو گئے, ہوتا کہ نہیں؟ لوگوں کو بتانا بھی نہیں پڑتا کہ کون خوشحال گھرانے سے اور کون ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے. بس جس طرح مال کے بڑھنے سے ہماری زندگی کا سٹینڈرڈ آف لیونگ بڑھتا جاتا ہے, اسی طرح تقویٰ کے بڑھنے سے ہمارا سٹینڈرڈ آف گڈ ڈیڈز بڑھتا جاتا ہے. پہلے تو فرض بڑھ کے بھی بڑا سر پہ احسان چڑھاتے تھے, بڑھتی نہیں ہوں, گلے میں نہیں ڈالتی دوپٹہ, شکر نہیں کرتے, گلے میں بھی رکھا, یعنی آپ چھوٹی سی نیکی پہ بڑا مان کرتے تھے. چلے نا, کوئی بات نہیں ہے, رمضان میں عیسائی ٹی وی بند تو کر ہی دیتی ہوں نا, لیکن جب آپ کا تقویٰ بڑھے گا نا اور بڑھ رہا ہے, تو آپ کو اپنی عام نیکیاں دیکھ کر کیا لگے, یہ تو سب ہی کرتے ہیں. جیسے آپ عام کپڑا پہنے نا تو آپ کہتے ہیں یہ تو سب نے پہنا ہوا ہے, میں تو کوئی خاص جوڑا بناؤں گی. تقویٰ بڑھتا جائے گا, آپ کو اپنی چھوٹ نیکیاں چھوٹی لگتی جائیں گی, اور ایک وقت آئے گا کہ آپ بڑی سے بڑی نیکیاں کر کے بھی اپنے آپ کو مطمئن نہیں پائیں گے. یہ ہے خوبصورت سفر. تو کبھی زندگی میں اپنی نیکی پہ راضی نہ ہو, چھوٹی سے بڑی, بڑی سے بڑی, اس سے بھی بڑی. اللہ سے مانگنے میں جب کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے تو پھر تھوڑا کیوں مانگیں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ کی دولت سے مالا مال کر دے. اللہم آتی نفسی تقواہا, کہ اللہ ہمارے نفس کو اس کا تقویٰ دے دے. اس کے بعد شکار کے کچھ احکامات ہیں. مکہ والوں کے لیے شکار بہت ہی من پسند کھیل تھا, اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اللہ تمہیں شکار کے ذریعے سے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا, یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے. پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے تجاوز کیا, اس کے لیے دردناک سزا ہے. یاد رکھیے کہ آزمائش ہمیشہ پسند کی چیز پہ آتی ہے. چونکہ شکار ان کو پسند تھا, احرام کی حالت میں شکار منع. آج آپ بھی اپنے لیے سوچئے, آپ کی من پسند چیز کیا ہے؟ ہم انگلش میں اس کو کہتے ہیں ویک پوائنٹ. بس بچے ماؤں کے ویک پوائنٹ ہوتے ہیں, یہ میرا اکلوتا بیٹا, یہ میرا پہلا ہے, یہ میری اکیلی بیٹی ہے. ایک بچے کو ماں سینٹر آف اٹریکشن بنائی رکھتی ہے, نہ کریں. دیکھیے یہ دل جو ہے نا, یہ اللہ کی محبت کے لیے. اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ آپ کے میرے دل میں صرف اللہ اور اللہ اور اللہ کی محبت ہو. جب اس دل میں ایک بچہ آ گیا اور اس کو اتنا بڑھا لیا, ہم کہتے ہیں میں اس کے بغیر جی نہیں سکتی, یہ تو میری زندگی ہے, ہاں اس کے بغیر تو میں مر جاؤں گی, اس کو کچھ ہو گیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. اللہ بچا کے رکھے, اسی پہ آزمائش آ جاتی ہے. اللہ سے دعا کیجئے ہم کسی چیز کو اللہ کے مقابلے میں اپنے دل میں نہ رکھیں. پھر فرمایا لوگوں جو ایمان لائے ہو, احرام کی حالت میں شکار نہ مارو، اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو جو جانور اس نے مارا ہو اسی کے ہم پلہ ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل آدمی کریں گے، اور یہ نذرانہ کعبہ پہنچایا جائے گا، یا نہیں تو اس گناہ کے کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یعنی احرام کی پابندیوں میں سے اگر کوئی پابندی پوری نہ کر سکے تو اس کا یہ کفارہ ہے، یا اس کے بقدر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے، پہلے جو ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، لیکن اب اگر کسی نے اس حرکت کو دہرایا تو اللہ اسے بدلہ لے گا، اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا، جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی کھا سکتے ہو، اور قافلے کے لیے زیادہ رخ بھی بنا سکتے ہو، البتہ خشکی کا شکار جب تک احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام کیا گیا ہے، پس بچو اس اللہ کی نافرمانی سے جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا۔ سوچئے اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گے ہر چھوٹی بڑی بات وہاں یاد آ رہی ہوگی، تو ہمارے لیے اس میں سے عمل کی بات کیا ہے کہ ہم نے زندگی میں ہر کام کرتے وقت یہ سوچنا ہے کہ جب کل اللہ کے حضور حاضر ہوں گی تو اس کو کیا جواب دوں گی۔ آپ دیکھیے کہ دنیا میں چھوٹی سی پیشی ہو، کسی وجہ سے عدالت میں جانا پڑے یا کسی دفتر میں جانا پڑے، اور کچھ نہیں تو پاسپورٹ بنوانے کے لیے کسی جگہ جا کر کوشش کرنی پڑے تو گھبراہٹ ہوتی ہے، اور اگر کسی جگہ جاب کا کوئی انٹرویو دینا ہو اللہ کی بنا، بس یہی سوچ لے اللہ کے سامنے پیش ہونا چھوٹی بات نہیں ہے، اس وقت کیا بنے گا۔ صحیح روایت میں آتا ہے کہ لَا تَزُولَ قَدَمًا ابْنِ آدَمَ عِنْدِ رَبِّهِ، آدم کے بچے کے پاؤں اپنے رب کے سامنے سے ہٹ نہیں سکیں گے، حَتَّى يُسْأَلُ عَنْهُ خَمْسًا، یہاں تک کہ اسے پانچ باتوں کا سوال نہ کیا جائے۔ آپ بھی ذرا ان سوالوں کو اپنی انگلیوں پہ دہرا لیں، ان عمری ہی فی ما افناہو، عمر کہاں فنا کر دی، ہم سب چند سیکنڈ سوچیں ابھی تک کی زندگی کہاں گزری، چلیے کہیں نہ کہیں کچھ بچت ہو ہی جائے گی کہ بچپن کھیل کر کھویا، جوانی نیند بھر سویا، بڑھاپا دیکھ کر رویا، اکثر کی تو حالت ہی ہے۔ لیکن دوسرا سوال بہت کریٹیکل ہے اور خاص طور پہ ہماری یوتھ کے لیے، اور وہ کیا، سیکنڈ کویسچن، ان شباب ہی فی ما بلاہو، جوانی کہاں پرانی کی۔ کیا پہلے سوال میں جوانی کا سوال نہیں آ گیا؟ جوانی کیا پوری زندگی کا ایک حصہ نہیں ہے؟ لیکن الگ سے جوانی کا سوال اس بات کی دلیل ہے کہ زیادہ مستیاں اور سستیاں جوانی میں ہی ہوتی ہیں۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، بہت سارے جوان ہیں جنہوں نے امید لگائی ہوئی ہے کہ ہم تھوڑے سے بڑے ہو لیں پھر ہم گناہ چھوڑ دیں گے، لیکن یاد رکھیے اگر جوانی اللہ کو نہ دی اور اپنی مرضیوں کو دے دی تو پھر بڑے ہو کر تو سارے سدھر ہی جاتے ہیں، تو ہمیشہ اپنی جوانی کی فکر کریں۔ پھر تیسرا سوال ہوگا، ان مالن من این اکتسبہو، مال کہاں سے کمایا، اور چوتھا، من این انفقہو، خرچ کہاں کیا، یعنی وٹ واز یور سورس آف انکم اور ویئر ڈیڈ یو اسپینڈ اٹ۔ چلیے سورس آف انکم تو الحمدللہ مردوں کا ہی ہوتا ہے، ہم عورتیں خرچ کہاں کرتی ہیں؟ کبھی ہم نے مال خرچ کرتے وقت سوچا کہ اس کا حساب دینا ہوگا، اور اگر غلط چیزوں پہ خرچ کیا تو وہ بال بنے گا۔ اور پانچواں سوال، ماذا عمل بما علم، جو علم حاصل کیا اس پہ عمل کتنا کیا۔ اب اس کے بعد پھر اس جملے کو سنیے کہ پس ڈرو اللہ کی نافرمانی سے، پس بچو اللہ کی نافرمانی سے جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا۔ دیکھیے ایک دن وہ دن آ ہی جائے گا نا، ہر دن آ جاتا ہے۔ آپ میں سے بہت ساری بچیوں کے آج پیپرز ختم ہوئے ہیں، کسی کے کل ہو جائیں گے، ایک دو دن میں مجھے پتہ چل رہا ہے کہ سارے کالج اسکولز کی چھٹیاں ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھیے گا ادھر ایک تل رکھنے کو جگہ نہیں رہے گی، یہ دنیا کے امتحانوں نے جن بچوں کو روکا ہوا ہے وہ بھی آئیں گے، لیکن ایک بہت بڑا امتحان الیہ تحشرون، اس کے سامنے کھڑے ہونے کا، اس کی بھی تیاری کرنی ہے۔ اگر آپ یہ سوچتے نا کہ بس دنیا کا پڑھ لیا اب تو مجھے ریسٹ کرنا ہے، تو ریسٹ تو ہم ایک ہی دن کریں گے انشاءاللہ، اور وہ ہماری موت کا دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے امتحانوں کے ساتھ ساتھ آخرت کے امتحانوں کی بھی فکر لگا دے۔ پھر خانہ کعبہ کی کچھ خوبیاں، اللہ تعالیٰ نے مقام محترم اللہ تعالیٰ نے مکان محترم کعبہ کو لوگوں کے لیے اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا، اور ماہ حرام اور قربانی کے جانوروں اور کلادوں کو بھی اس کام میں معاون بنا دیا، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمان و زمین کے سب حالات سے باخبر ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے، خبردار ہو جاؤ۔ اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے، شدت ہے نا، اب دل ڈر گئے، ہائے اللہ بہت سخت ہے سزا دینے میں، تو کار اس کے ساتھ بہت درگزر اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ یہ ہے آئیڈیل پرسنالٹی کسی انسان کی بھی اگر ہو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے نا، نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس، یہ ہمیں اپنے اندر لانے چاہیے، ڈھونڈنے چاہیے۔ ایک مومن کیسا ہوتا ہے، ہو ہلکا یارہ تو بریشم کی طرح نرم، دوستوں میں بیٹھے تو نرم بریشم کی طرح، اور آگے آپ بول دیجئے، سبھی کو آتا ہے یہ شعر، رس میں حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ جب حق اور باطل کا مارکا ہوتا ہے نا، تو مومن لوہا بن جاتا ہے۔ یہی کرتا ہے آپ نے میں نے، پورا سخت ہو جانا یا پورا نرم ہو جانا، یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں۔ چھوٹی سی مثال، روٹی کیسی اچھی ہوتی ہے، ہاتھ میں لیں تو پکی ہوئی، توڑیں تو اندر سے نرم، کیسی روٹی اچھی ہوتی ہے، اوپر سے کرسپ اور اندر سے سافٹ۔ اور اگر الٹ ہو، ہاتھ میں لیں تو کچی، آٹا گر رہا، اور دانت کے نیچے رکھے تو دانت ہی ٹوٹ جائے، مزے کی نہیں ہوگی۔ بہترین پرسنالٹیز وہ ہوتی ہیں، اور سب سے پیاری پرسنالٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دور ہوتے تھے تو آپ کو بہت سخت محسوس کرتے تھے، روب تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے ایک مہینے کی دوری سے اپنے دشمن پہ روب دیا ہوا ہے، یعنی آپ کا دشمن آپ سے ایک مہینہ دور ہوتا تھا تو آپ سے کانپ رہا ہوتا تھا، روب تھا۔ لیکن کوئی کتنا جتنا بھی قریب آ جاتا آپ کے، اتنا وہ آپ کو نرم محسوس کرتا تھا۔ آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہونا ہے، بچوں کو دور سے ایک روب دیں، لیکن جب آپ ان کے ساتھ دکھ سکھ کریں تو محبت کا انداز ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح سے ہر معاملے میں بھی یہی بیلنس ہونا چاہیے۔ باقی رہ گئی رسول کی بات، تو فرمایا رسول پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ ہے۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو، پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں، خواہ ناپاک کی بختات تمہیں کتنا ہی فریفتہ کرنے والی ہو۔ پس سے لوگوں، جو عقل رکھتے ہو، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ دیکھیے، اچھی چیز ہو اور تھوڑی سی ہو، اور بہت زیادہ چیز ہو لیکن بیکار ہو، کون سی لیں گے آپ؟ کوالٹی کے نام پر زمزم کے دو گھونٹ یہ لے لیں گے، یا پوری بالٹی میں دو قطرے زمزم؟ آپ کی آواز پہ ریکارڈ ہو جاتی ہے، تھوڑا لیتے ہیں ہم، کیا کہتے ہیں کوالٹی اور کوانٹیٹی۔ ہمارا دین کوالٹی کانشیس ہے، کوانٹیٹی نہیں۔ آج آپ دیکھیے کہ دنیا میں یہی سب کچھ ہو رہا ہے، حل مم مزید کی صورت میں اور مل جائے، اور مل جائے، اور مل جائے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، اس بات کا فرق ہی مٹا دیتے ہیں کہ حلال سے کہ حرام سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تھوڑے پہ راضی کر دے جو حلال سے ہو۔ اے لوگوں، جو ایمان لائے ہو، ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر اگر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار گزرے، لیکن اگر تم انہیں ایسے وقت میں پوچھو گے جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہو، تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی۔ جب اب تک جو کچھ تم نے کیا، اللہ نے اسے معاف کر دیا، وہ درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ تم سے پہلے گروہ نے اسی قسم کے سوالات کیے تھے، پھر وہ انہی لوگوں کی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا، نہ صاحبہ، نہ وسیلہ، نہ ہم، مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں، اور ان میں سے اکثر بے عقل ہے، کیسی وہمی باتوں کو مان رہے ہیں۔ یہاں کچھ جانوروں کے نام ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں دیکھا کہ اس کے بعض حصے بعض کو کھا رہے ہیں، پھر میں نے وہاں عمر بن عامر خزائی کو دیکھا، وہ اپنی آنتیں اس میں گھسیٹتا پھر رہا ہے، یعنی انتڑیاں جسم سے نکلی ہوئی ہیں اور وہ اس کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ فرمایا یہی ہے وہ شخص جس نے سب سے پہلے صائبہ رسم، یعنی صائبہ چھوڑنے کی رسم ایجاد کی تھی، اور صائبہ کہتے ہیں اس جانور کو جنہیں وہ اپنے معبود باطل کے نام پر چھوڑتے تھے۔ بخاری کی روایت ہے، ذرا سا اس پہ غور کیجئے. ماشاءاللہ آپ کے ارد گرد بہت سے دیہات ہیں، کچھ کو دیکھنے کا اتفاق بھی ہوا. عموماً ہر جگہ نہیں، لیکن عموماً دیہاتوں میں علم کی کمی ہوتی ہے. سیدھے سادھے بھولے بھالے لوگ ہوتے ہیں، علم کے اتنے ریسورسز بھی نہیں ہوتے، اگر ہوں تو لوگ اس کی ویلیو نہیں پہچانتے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس قسم کی شرکیہ رسموں میں پڑ جاتے ہیں. عرب لوگ بتوں کے نام پر جانوروں کو کھلا چھوڑ دیتے تھے، کسی کا کان چیر دیتے، کسی کی گردن میں کوئی پٹا ڈال دیتے، کسی کے جسم پہ کوئی نشان لگا دیتے، پھر کہتے ہیں یہ بتوں کے لیے پہنچی ہوئی ہیں. آج ہمارے اپنے مسلمان ملکوں میں کچھ جگہوں پہ قبروں اور درگاہوں کے ارد گرد گائے، بھینسیں، بکریاں چھوڑی ہوتی ہیں، پھر کیا کہتے ہیں ان کو ہاتھ نہ لگانا. آپ نے ایک نام سنا ہوگا، ڈولے شاہی کا چوہا، سنا ہوا ہے نا؟ بچپن میں تو ہمیں نہیں پتا تھا یہ کیا ہوتا ہے، اللہ ہی جانے، بڑے ہو کے سمجھ آئی کہ ڈولے شاہ کے دربار پہ چھوڑے ہوئے وہ بچے جن کے سر یا تو پیدائشی چھوٹے تھے یا پھر ان کے سروں پہ ٹوپیاں ڈال کے ان کے سر کو بڑھنے ہی نہیں دیتے. تو جب سر نہیں بڑھتا تو برین نہیں بڑھتا اور وہ بیچارے پاگل ہو جاتے ہیں. کتنا ظلم ہے، یاد رکھیے یہ شرک ہے. کسی کی قبر پہ کچھ بھی چھوڑنا یا اس کو ان کے نام پہ خاص کر دینا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے اور آؤ پیغمبر کی طرف، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. اس کو ہائی لائٹ کریں. ہدایت سے روکنے والا سب سے مشہور اور معروف جواب یہی ہے کہ ہم تو اپنے باپ دادا کے طور طریقوں پہ چل رہے ہیں. جی باپ دادا، رسمیں باپ دادا کی، رواج باپ دادا کہ یہ تو ہمارے سسرال کا ہے، جی یہ تو ہمارے خاندان کا ہے. آج آپ دیکھیے کہ چلے یہ قبر پرستی اور شرک تو ایک الگ چیز ہے، کیا شادی بیاہ اور خوشی غم کے موقع پہ رسمیں ہم نسل در نسل نہیں کر رہے؟ بس آپ دیکھیے کہ آپ کے شہر کا مجھے نہیں پتا کیا کرتے ہیں شادیوں میں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ شادیوں پہ بد آتی ہے. بد ادھر بھی آتی ہے، سوامن بد، مخانے، پھول بڑ جڑیاں، پتہ نہیں کچھ. اب مجھے بتائیے اس کی کیا دلیل ہے، اس کا کیا طریقہ. دو من لڈو دلہن کے ساتھ جا رہے ہیں، اب بتائیں سارے سسرال کو شوگر ہو گئی، وہ آپ پہ مقدمہ کر دیں گے. لیکن باپ دادا کرتے تھے، عزت کا مسئلہ. یعنی ہم عقل بھی نہیں استعمال کرتے اور رسم و رواج بھی ہیں. بیٹی کو شادی میں 100 جوڑے دے دیے، 20 بستر کے سیٹ دے دیے، رسم ہے، صرف رسمیں ہیں. جنہوں نے دینا ہوتا ہے وہ دکھا کے تھوڑی دیتے ہیں. تو یاد رکھیے رسموں کے نام پہ لوگ پاگل ہو جاتے ہیں. اور حتیٰ کہ آپ کو تھا کہ عرب اپنی بیٹیوں کو جو قتل کر دیتے تھے، یہ بھی رسم تھی. اور رسموں میں بندے کی عقل بند ہو جاتی ہے. فرمایا کیا یہ باپ دادا ہی کی تقلید کیے جائیں گے، خواہ وہ کچھ نہ جانتے ہوں اور صحیح راستے کی انہیں خبر ہی نہ ہو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی فکر کرو، یہ آپ کے میرے لیے. ساری دنیا بھی گمراہ ہو جائے نا، ہمیں اپنی فکر پھر بھی نہیں چھوڑنی. لا یدرکم من ضل اذا اهتدیتم، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو. یہ بھی ایک بڑا خوبصورت اصول ہے. بعض سسٹرز کہتی ہیں ہم تو اتنے اچھے تھے، پھر میاں نے ہمیں بگاڑ دیا، پھر سسرال میں آ کے ہم خراب ہو گئے، پھر ماحول بڑا خراب تھا. نہیں، لا یدرکم من ضل اذا اهتدیتم، آپ خود ہدایت پہ رہنا چاہیں نا تو بگڑے سے بگڑا ماحول آپ کو نہیں بدلتا. بس آپ دیکھیے کہ کپڑے دو طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک سفید اور ایک کالے. سفید کپڑے کو کسی دوسرے رنگ والے پانی کے قریب بھی رکھیں گے نا، چھینٹے آ جائیں گے، شیڈ بدل جائے گا، کسی دوسرے کپڑے کے ساتھ دھل جائے صحیح، سفید نہیں رہے گا وہ. اس کے برعکس کالا کپڑا بھٹی میں ڈال کر پکا بھی دیں، اس کو سرخ نیلے پیلے رنگ میں ڈال کے جو مرضی کر لے، جب نکالیں گے تو وہ کالا ہوگا. آپ کو مجھے کیا بننا ہے؟ اپنے رنگ کو نہیں ضائع کرنا، دوسروں کی وجہ سے خود نہیں بدلنا. اور خاص طور پہ وہ بچیاں اچھی بھلی صاف ستھرے ماحول سے گئیں، ماں باپ نے بھی کچھ تھوڑا سا ڈانٹ ڈپٹ کے رکھا، پابندیوں میں رکھا، شادی کے بعد بالکل کھل جاتی ہیں، بگڑ جاتی ہیں، پابندیوں سے آزاد. کیا کریں جی، ماحول سسرال کا ایسا تھا. نہیں، لا یدرکم من ضل اذا اهتدیتم، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم نہ بگڑے تو اس بات کو یاد رکھنا ہوگا کہ اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے. پھر وہ تم کو بتائے گا تم کیا کرتے تھے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے, یعنی دوران سفر اگر کبھی اچانک موت کے اثرات ہو جائے تو اس کا کیا طریقہ ہے, کہ تمہاری جماعت میں سے دو صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں, یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر مسلموں ہی سے دو گواہ لے لیے جائیں. پھر اگر کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں ہیں, اور خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو, ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں, اور نہ خدا واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں. اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم گناہکاروں میں شمار ہوں گے, لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا ہے تو پھر ان کی جگہ دو اور شخص جو ان کی بنسبت شہادت دینے کے لیے اہل در ہوں, ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہے, اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے اور ہم نے اپنے گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی, اگر ہم ایسا کریں تو عالموں میں سے ہوں گے. اس طریقے سے زیادہ توقع کی جاتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت دیں گے, یا کم از کم اس بات کا ہی خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے. اللہ سے ڈرو اور سنو, اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے. شہادت کی بات, پہلی بات جو اس آیت کو پڑھتے ہوئے ہمیشہ ہی میں سوچتی ہوں, کیونکہ یہ طویل ترین آیتوں میں سے ایک آیت ہے, اسلام اس طرح کے احکامات کو بھی قرآن میں لاتا ہے جو کبھی کبھار کسی کو پیش آتے ہیں. عموماً تو لوگ اپنوں میں ہی مرتے ہیں نا, گھر میں یا ہاسپٹل میں پیاروں کے پاس. یہ جو آیتیں ہم نے پڑھی ہے نا, یہ دیار غیر, کوئی پردیس گیا, یورپ گیا, امریکہ گیا, کینیڈا گیا, آسٹریلیا گیا, اور وہاں ایک دم دل کا دورہ پڑا یا ایک دم کچھ حرکت بند ہوئی تو وہاں موت آنے لگی, اس کی کہانی پڑھی ہے ہم نے. تو میں سوچتی ہوں کہ قرآن کتنی گائیڈنس دیتا ہے. دوسرا پڑھتے ہوئے جو مجھے خیال آتا ہے اور ابھی بھی آ رہا تھا, کہ قرآن اگر صرف ورسز ٹو ریڈ ہوتی تو اس آیت کی کیا ضرورت تھی. کل بھی بات کی تھی نا اس پہ, ہر بارے میں کم از کم ایک دو آیتیں آپ ضرور ایسی سنیں گے کہ جس کے بعد آپ سوچیں گے کہ واقعی اگر قرآن صرف برکت اور ثواب اور جنوں بھوتوں کو بھگانے کی کتاب ہوتی اور مل کے سپارہ سپارہ پڑھنے کی کتاب ہوتی, اتنے مشکل جملے لکھنے کی کیا ضرورت تھی. دیکھیں آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ اگر آپ نے کسی کو انگلش سکھانی ہے تو مقصد یہ کہ اس کو انگلش آ جائے, دس دیٹ اس اور فار فرام, کتاب بک, اس طرح کے لفظ یاد ہو جائے نا, تو آپ ایک چھوٹا سا ایسے لکھتے ہیں, یہ کتاب ہے, دس از اے بک, دس از مائی بک, دس از سائنس بک, اٹ ہیز دس مینی پیجز. آپ کا مقصد کہتا ہے کہ بچے کو انگلش آ جائے. اب آپ اگر انگلش سکھاتے ہوئے ایسا لینگویج اس میں شیکسپیئر کے شعر ڈال دیں, اور آپ انگلش سکھاتے ہوئے اس کو جیولوجی کی کو تھیوری سنا دیں, تو بچہ سیکھے گا؟ بیکار ہے. یہ آج قرآن کے ساتھ ہم لوگ کر رہے ہیں. قرآن 100% سمجھنے والی کتاب ہے, 100% یہ کتاب عمل کا مطالبہ کرتی ہے, اور ہم بیٹھتے ہیں اور پڑھتے ہیں. آپ تو ماشاءاللہ چنے ہوئے لوگ ہیں, پہلے بھی پڑھتے ہوں گے, اب بھی پڑھ رہے ہیں. آپ اپنی دوستوں اور اپنے گلی محلے میں 100-100 لوگوں کو جمع کر کے نا, ایک ایک سے صرف ایک سوال پوچھ لیں, قرآن سمجھ کتنا آتا ہے. اب تورہ قرآن میں تو اتنا موقع نہیں ہے, لیکن کسی دن میں اپنا یہ شوق پورا کروں گی آپ کے ساتھ بھی. عربی پڑھ کے اردو میں جواب لینا, سوال لکھ لیجئے. جب تلاوت سنتی ہوں سمجھ کتنی آتی ہے. یہ آپ کے سامنے تلاوت چلتی ہے نا, ابھی جب ہوگی آگے والی تلاوت ترجمے سے پہلے, تو سوچئے گا صرف تلاوت سن کے کتنا سمجھ آتا. اگر نہیں آتا تو یہاں بیٹھ کر دعا کیجئے کہ اللہ مجھے اتنا تو قرآن سکھا دے کہ جب میں اس کو عربی میں پڑھوں تو مجھے اردو میں سمجھ آ جائے. آگے پھر جواب دہی ہے قیامت کے دن کی, اور حقیقت ہے کہ قرآن اس شہادت حق کی گواہیوں سے بھرا پڑا ہے. روزے قیامت انبیاء کرام کے ساتھ کیا سوال جواب ہوگا؟ آیت 109 میں دیکھیے گا کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو حضرت عیسیٰ اور دوسروں کے حساب سے لے کر آتا. فرمایا جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا ہے تو وہ عرض کریں گے ہمیں کچھ علم نہیں. کیوں؟ گھبراہٹ کی وجہ سے. اچانک کوئی سوال پوچھ لینا تو آتا بھی ہو تو جواب نہیں دیا جاتا. اور عورتوں کا حال کیا؟ ویسے خوب بولتی ہیں, مائک ہاتھ میں دے دیں بولنا ہی بھول جاتی ہیں. اتنا مشکل لگتا ہے مائک میں بولنا, بلکہ میں کہتی ہوں جب چپ کرانا ہو تو لوگوں کے سامنے مائک رکھ دیں. اس دن کیا ہوگا جب اللہ آپ سے مجھ سے میری زندگی کے بارے میں پوچھے گا؟ انبیاء کرام گھبرا کے کہیں گے ہم نہیں جانتے, لا ندری. اور ویسے بھی نبیوں کو نہیں پتا کہ ان کے جانے کے بعد کیا کچھ ہوا. یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن نبیوں سے یہ سوال کیوں کرے گا؟ تاکہ قوموں کے خلاف حجت قائم ہو اور پھر امت محمدیہ یہ انبیاء کے حق میں گواہی دے گی کہ اللہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ نوح آئے تھے اور انہوں نے اپنی قوم کو بتایا تھا. اسی طرح باقی انبیاء کی بھی بات ہے. لیکن دن بہت سخت ہوگا, اور یہاں تک روایت میں تھے کہ قیامت کے دن صرف نبی بولیں گے اور اللہم سلم کی صرف آواز آ رہی ہوگی. امیجینیشن میں بھی لے کے آئے نا تو پن ڈراپ سائلنٹ. ہماری زبانیں کہاں کھلے گی اس دن؟ تو بولتی بند ہو جائے گی. یہ آج بہت بولتے ہیں, ہنس کے دکھا دیں گے, بول کے دکھا دیں گے. اور معذرت کے ساتھ زیادہ پڑھے لکھے لوگ زیادہ مذاق اڑاتے ہیں قیامت کا اور اللہ اور رسولوں کا. جنت میں یہ ہوگا, جہنم میں یہ ہوگا, ہم یہ کہہ دیں گے, ہم وہ کہہ دیں گے. تو نہیں, اب اس شعور کو سامنے رکھ کے سنیے. سب لوگ قیامت میں اگلے پچھلے جمع ہیں اور اللہ رسولوں سے پوچھے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا, یعنی جب تم نے اللہ کی دعوت پیش کی, قرآن دین دیا, لوگوں کو دین دیا تو لوگوں نے کیا کہا؟ تو وہ عرض کریں گے ہمیں کچھ علم نہیں. آپ یہ تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جانتے ہیں. پھر تصور کرو اس موقع کا جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ, یاد کر میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی. میں نے روح پاک سے تیری مدد کی, تو گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی. میں نے تجھ کو کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی. تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل کا بناتا اور اس میں پھونکتا تھا اور میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا. تو مادرزاد اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کرتا تھا. تو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا. نوٹ کریں, ہر جگہ اللہ کے حکم سے, کیونکہ کوئی نبی بھی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا. پھر جب تو بنی اسرائیل کے پاس کھلی نشانیاں لے کر پہنچا اور جو لوگ ان میں سے حق کے منکر تھے انہوں نے کہا یہ نشانیاں جادوگری کے سوا اور کچھ نہیں, تو میں نے ہی تجھے ان سے بچایا. اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ, تب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں. حواریوں کے سلسلے میں یہ واقعہ بھی یاد رہے کہ جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم, کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار سکتا ہے؟ یہ ہے وہ وجہ جس سے سورت کو المائدہ کہتے ہیں. مائدہ کہتے ہیں ٹیبل کلاتھ, کھانا جس پہ رکھا جاتا ہے, بڑی سی تشت یا سینی. چونکہ بنی اسرائیل میں سے یہود نے بھی اللہ سے منو سلوا طلب کیا اور ان کو ملا, تو بعد میں یہ نصارہ نے بھی اسی قسم کا مطالبہ کیا, اسی کا ذکر ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. انہوں نے کہا ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان سے کھانا کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہ ہوں. اس پر عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی خدایا اے رب, یہ واحد دعا ہے قرآن میں جس میں اللہم اور ربنا دونوں اکٹھے ہیں. عموماً اللہم کا لفظ حدیث کی دعاؤں میں اور ربنا کا لفظ قرآن میں آتا ہے, لیکن یہ یونیک بات ہے اس آیت کی, اس دعا کی. رب, اے ہمارے رب, ہم پر آسمان سے خوان نازل کر جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلوں پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو. ہم کو رزق دے اور تو بہترین رازق ہے. اللہ نے جواب دیا میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں, مگر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی ہوگی. غرض جب یہ احسانات یاد دلا کر اللہ فرمائے گا کیا عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ ذرا سوچیے حضرت عیسیٰ کے دل کی اس وقت حالت کیا ہوگی۔ وہ جواب میں عرض کریں گے کہ سبحان اللہ، میرا یہ کام نہ تھا کہ میں وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا، اگر میں نے ایسی کوئی بات کہی ہوتی تو آپ کو تو ضرور علم ہوتا، آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے، آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کے جاننے والے ہیں، میں نے اس کے سوائے اب دیکھیے اس سے ملتے جلتے الفاظ ہم بھی دعا استخارہ میں پڑھتے ہیں نا، علامہ انک انت تعلم و انی لا اعلم، تو یہاں سے عقیدے کی بھی اصلاح ہو رہی ہے کہ ایک نبی اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوا جواب دے رہا ہے، جب نبیوں سے اتنا سخت محاسبہ ہے تو آج میں اور آپ اس سے کیسے بے نیاز رہ سکتے ہیں؟ پھر عیسیٰ کہیں گے کہ میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا حکم آپ نے دیا تھا، یہ کہ اس اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، میں اسی وقت تک اس کا ان کا نگران تھا جب تک کہ میں ان کے درمیان تھا، جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا تو آپ ان پر نگران تھے، تو آپ تو ساری ہی چیزوں پر نگران ہیں۔ کیا پتہ چلا کہ قیامت کے دن بچ کوئی نہیں سکتا؟ ذرا سا اس سنیریو کو سامنے رکھیں، اور وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ کی سفارش کی امید میں گناہوں پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، ان کے دل کی کیا حالت ہوگی؟ چونکہ ادھر تو اتنا انٹریکشن نہیں ہے، لیکن ویسٹرن کنٹریز میں رہنے والوں کو بہت موقع ملتا ہے، بہت معروف عقیدہ ہے کرسچنز کا، کفارہ، پارڈن، کہتے ہیں گاڈ نے اپنا اونلی سن، دا اونلی سن ہیز سیکریفائڈ فار یور سنس۔ ایک موقع پہ ایک پولیس والی لیڈی تھی کسی جگہ، وہ سیکورٹی پہ تھی تو کھڑے ہو کے اس سے بات چیت ہو رہی تھی، تو کچھ اس قسم کی اس نے بات کی، کہنے کی لک یو مسلم اوکے اور وی آر کرسچنس، ہمارا خدا ہم سے زیادہ پیار کرتا ہے، یعنی وہ عیسیٰ کو کہہ رہی تھی، کیسے؟ کہ وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے سولی پہ چڑھ گیا، کروسیفائڈ ہو گیا، جبکہ تمہارے رسول یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ تھا، وہ تو لوگوں کو جنگوں میں لے جاتے اور ان کے بیٹوں کو قتل کرواتے تھے۔ سوال سمجھے؟ یعنی نیگیٹو پروپیگنڈا نا، اور اگر واقعی ہم مسلمان ہیں اور ہم باعزت ہیں یہ احساس نہ ہو تو بندہ ہو ایک دم پریشان ہو جاتے، او ہو ہمارا نبی اتنا زیادہ سخت تھا۔ کہنے لگی کہ ہمارا نبی، تمہارا نبی تو تمہارے بیٹے مرواتا تھا، اور دیکھو ہمارے ساتھ تو یہ معاملہ ہے کہ اللہ نے اپنا بیٹا ہی ذبح کر دیا کہ جو مرضی جو کرو۔ خیر میں نے اس کی بات سنی، پھر میں نے چونکہ پولیس والی لیڈی تھی تو میں نے پھر اسے دو چار سوال کیے، جس کا خلاصہ کیا تھا کہ دیکھو تم پولیس میں ہو نا، کوئی ٹریفک کا سائن کو توڑے اور آگے نکل جائے، کوئی اوور سپیڈنگ کرے، یا کوئی کہہ لیے سیٹ بیلٹ نہ باندھے، یا ادھر سے ایئرپورٹ سے گزر رہا ہے تو کوئی چرچ وغیرہ لے جائے، جب آپ اس کو پکڑے تو اس کے جواب میں وہ کہے مجھے نہ روکو، وہ دیکھو نا فلان جو ہے نا وہ میری بدلے اس کو تم جیل میں ڈال دو، میں نے سپیڈ زیادہ کی ہے گاڑی کی لیکن تم میرے دوست کو جیل میں ڈال دو تو تم مانو گی؟ کہتی نو۔ تو میں نے کہا جب تم نہیں مانو گے تو اللہ ہی ایسا ناانصاف ہے، نعوذ باللہ۔ وہ تو خود کہتے بلا یوخذ منہا عدل، کوئی عدلے کا بدلہ نہیں کہ کرے کوئی تو بھرے کوئی۔ تو یاد رکھیے اس دن سب کا محاسبہ ہوگا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ سب کچھ اللہ کا ہے، اس نے اپنے نفس مقدس پر رحمت لکھ لی، آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کر چکا تو اپنی کتاب یعنی لوح محفوظ میں اس کے بعد جو کچھ عرش پر موجود ہے اس نے لکھا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہوگی۔ یعنی اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو آپ اور میں یہاں نہ بیٹھے ہوتے۔ اب وہ آیتیں کہ جس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ ایک پوری رات تہجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف انہی آیتوں کو پڑھ کر روتے رہے، اور حقیقت ہے کہ ہمارے نبی ہمارے لیے روتے رہے، اور آج ہم اپنے لیے بھی راتوں کو نہیں جاگتے۔ کیا فرمایا؟ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو آپ وہ آپ کے بندے ہیں۔ دیکھیے ماں کی یا باپ کی محبت کو بھارنا ہونا تو بندہ کہتا ہے پھر مار لے، آپ کا ہی بچہ، دل کرتا ہے تو اپنے بچے کو مار لے، نہیں مارے گا کوئی۔ اللہ کے سامنے پیار کا اظہار ہے کہ آپ ان بندوں کو سزا نہ دیں. تب اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے. ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اور اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے, یہی بڑی کامیابی ہے. ہائی لائٹ کیجیے اس آخری حصے کو. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ حاذا یوم ینفع الصادقین صدقہم, اس دن سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا. آج شروع میں آپ کو پوئم سنائی, سبق پھر پڑھ صداقت کا. صداقت سچ کو کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ جنت کی طرف لے جاتا ہے اور جھوٹ جہنم کی طرف لے جاتا ہے. یاد رکھیے کہ سچ کے تین درجے ہوتے ہیں. سب سے پہلے سچ دل میں ہوتا ہے, پھر زبان پہ آتا ہے, پھر عمل میں ڈھلتا ہے. دل کا سچ کیا ہے؟ کہ ہم دل سے اللہ کو حاکم مانیں, کسی اور سے اتنی محبت نہ ہو, کسی اور کا ڈر نہ ہو. اس کو تصدیقم بالقلب کہتے ہیں. پھر زبان کا سچ جس کو ہم شہادت حق کی گواہی کہتے ہیں, مسلمان ہونے کا اقرار, اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. تو کلمہ پڑھ کے ہم اپنی زبان کو سچ سکھاتے ہیں. پھر ساری زندگی عمل کا سچ بولنا ہے, عمل بالجوارح. ہم مسلمان ہیں, ہم فرما بردار ہیں. اگر یہ تین سچ آپ کی میری زندگی میں نہیں تو قیامت کے دن پکڑے جائیں گے. مسلمان نام ہی سچے انسان کا, سچ نہیں ہے نا تو بہت مشکل پڑے گی. اللہ کے نبی سے جب دو تین چیزیں پوچھی گئیں, کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے, کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے. کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ کہا جھوٹا نہیں ہو سکتا. اب آپ اور میں بتائیں ہماری زندگی میں کہاں سچ اور کہاں جھوٹ. یہ تو میں مذاق کر رہی تھی, جسٹ آئی واز کڈنگ. اور جھوٹ تو ہمارے لیے ایسے لگتا ہے جیسے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. اس لیے اب آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذرا سوچ لو کس طریقے سے انسان اس دن بچے گا اس ہستی کے آگے جس کے لیے للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر. زمین و آسمان اور تمام موجودات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تین سیکنڈ تک اس پہ غور کریں. مروبیت آئی, اور اگر آپ سورت بقرہ سے یاد کریں نا, آخری رکوع میں بھی یہی پیغام تھا. پہلی آیت تھی آخری رکوع کی کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اس پہ بہت پہلے, بہت پہلے اس لیے کہ سفر ذرا لمبا ہے, ایک لیکچر ہوا تھا اللہ کے لیے اسی آیتوں پہ تھا. اگر ساتھیوں کے پاس ہو تو آپ کو آج انشاءاللہ وہ بھیجیں گے, جس کا مطلب ہی یہ تھا کہ سب کچھ اللہ کا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ آج کے دور میں ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میرے رب کا سب کچھ ہے. جب میں اپنے رب کا سب کچھ سمجھوں گی تو انشاءاللہ پھر مجھے اپنے آپ کو بھی رب کے حکم پہ چلانے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوگی. تو یہ ایک خوبصورت صورت ہم نے پوری کی. اللہ نے سے دعا کرتے ہیں کہ عمل کی توفیق دے. اگلی صورت الانعام ہے, چند آیتوں کی تلاوت سنتے ہیں. بغیر ترجمے پہ غور کیے عربی سنتے وقت سوچیے گا کہ آپ کو آیتیں سمجھ آ رہی ہیں. جی.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم خلقكم من طين ثم قضى جلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون.
جزاك الله خير. سورة مائدة ایک مدنی سورة تھی، بہت ہی ہیوی سورة تھی، اس کے مقابلے میں سورة الانعام آپ کو بہت لائٹ لگے گی، لیکن یہ یاد رکھے پوری کی پوری سورة عقیدے کی اصلاح کی سورة ہے. اس صورت کے ساتھ ایک ایک آیت کے ساتھ ہزاروں فرشتے اترے تھے، روشنیوں والی صورت ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے زمین و آسمان بنائے، روشنی اور تاریکیاں بنائی پیدا کی، روشنی اور تاریکیاں پیدا کی. پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں. الحمدللہ سے شروع ہونے والی دوسری صورت، پہلی کون سی تھی؟ سورۃ الفاتحہ. الحمدللہ رب العالمین. ساتویں پارے پہ الحمدللہ الذی خلق السماوات، پندرہویں پارے کے شروع میں، پندرہویں پارے کے بیچ میں سورۃ الکہف. ہر سات سات پاروں کے بعد الحمدللہ سے ایک سورۃ شروع ہوگی. چار سورتیں جو شروع میں ہیں. کیا پتہ چلا کہ زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی تعریفیں کرو. دوسری بات، یہاں اندھیروں اور روشنیوں کی بات ہوئی. عام طور پہ تو روشنی اور اندھیرا بہت عام چیز ہے، لائٹیں بند کر دیں گے تو اندھیرا ہو جائے گا، کھول دیں گے تو روشنی ہوگی. لیکن حقیقت میں اس میں انسان کے مادی اور روحانی وجود کا تذکرہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے اندر ہدایت کا ایک دیپک جلا کے دیا تھا، لیکن ہم اپنے مادی غلافوں میں اس کو اتنا زیادہ چھپا دیتے ہیں کہ اندر اندھیرا ہو جاتا ہے. کافر اندر کی روشنی کو بجھا دیتا ہے. الستو بربکم کے وعدے کی صورت میں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر کے آیا وعدے، وہ سب مٹتے ہیں. آپ کا میرا کام کیا ہے؟ اس مادی وجود کو پالنے کے ساتھ ساتھ اندر کے روحانی وجود کی خوراک کا بھی انتظام کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو محروم رکھنے سے محفوظ رکھے. فرمایا، وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی، اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے ہاں طے شدہ ہے. یہ کون سی ہے؟ موت، قیامت. مگر تم لوگ ہو کہ شک میں پڑے ہوئے ہو. وہی ایک اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، یعنی دو خداؤں کا نظریہ ٹھیک نہیں ہے کہ ایک زمین کا اور ایک آسمان کا، بلکہ ایک ہی دونوں کو چلا رہا ہے. تمہارے کھلے اور چھپے سب حال جانتا ہے، اور جو برائی یا بھلائی تم کماتے ہو اس سے خوب واقف ہے. ذرا سا سوچے، اللہ میرے ہر عمل سے واقف ہے. اس کو سوچ کر کیا لگتا ہے؟ اگر خوشی ہے تو الحمدللہ کہیں، اندر بھی خیر ہے. اور اگر ایک دم گھبراہٹ ہو جائے تو فکر کی ضرورت ہے کہ ہم کچھ غلط چیزوں کو چھپا رہے ہیں. لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اس سے منہ نہ موڑ لیا ہو. چنانچہ جب جو حق ان کے پاس آیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا. اچھا، جس چیز کا وہ اب تک مذاق اڑاتے رہے ہیں، ان قریب اس سے متعلق کچھ خبریں انہیں پہنچیں گی. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کا اپنے اپنے زمانے میں دور دورہ رہا؟ ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار بخشا تھا جو تمہیں نہیں بخشا. ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں بہا دیں، مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا. اس کو ہائی لائٹ کریں. اللہ کسی کی نعمتوں سے ناراض نہیں ہوتا، کہ بہت کھانے پینے لگ گئے تو اللہ کو غصہ آ گیا، بہت ترقی کر لی تو اللہ کو غصہ آیا. نہیں، اللہ کو غصہ کب آتا؟ جب ہم اس کی نعمتوں کو استعمال تو کرتے ہیں لیکن مس یوز کرتے ہیں. مس یوز کرنے سے تو کوئی بندہ بھی خوش نہیں ہوتا. آپ کسی کو کوئی چیز دیں اور بعد میں وہ چیز آپ کو کچرے میں پڑی ہوئی دکھے تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا. ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بڑی عزت اور قدر کے ساتھ رکھیے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سے زیادہ دے. بعض لوگ کہتے ہیں اسلام ترقی کا دشمن ہے، پلتا کھاتا پیتا نہیں دیکھ سکتا، ترقی کرتا نہیں دیکھتا. تو یہ آیت آپ کو بتاتی ہے کہ اللہ کو ان کی ترقی نہیں بری لگی، اللہ کو پیسہ نہیں برا لگتا، اللہ کو ملینیئرز نہیں برے لگتے. برا کیا لگتا ہے؟ کہ جب دولت کی کثرت سے زندگی میں عیش خوشی آ جاتی ہے، عیاشی آ جاتی، اسراف آ جاتا ہے، خود پسندی آ جاتی ہے. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو کھنڈرات میں سے بڑے بڑے بت نکلتے ہیں، ڈانسنگ ڈال. یہ جو ہماری سندھ ویلی کی جو بھی آپ جانتے ہیں کہ کلچر ہے ان کا اور تہذیب ہے، آپ موجود دھوڑو اور ہڑپا کے جو روئنز ہیں تو اس میں سے دیکھیں تو اکثر بت نکلتے ہیں. اللہ نے پچھلی قوموں کو جب بھی تباہ کیا ہے یا تو ان کے شرک پہ کیا ہے یا ان کی کسی حد سے بڑی ہوئی زیادتی پہ کی ہے. فرمایا آخر کر ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کو تباہ کر دیا اور ان کی جگہ دوسرے دور کی قوموں کو اٹھایا. اے پیغمبر، اگر ہم تمہارے اوپر کوئی کاغذ میں لکھی لکھائی کتاب بھی اتار دیتے اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے وہ یہی کہتے کہ یہ تو کھلا جادو ہے، یعنی نہ ماننے والوں نے نہیں ماننا. آپ جو مرضی کر لیں، جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا، جس نے نہیں سننا اس نے نہیں سننا، جس نے نہیں آنا اس نے نہیں آنا، جس نے نہیں کھانا اس نے نہیں کھانا. یہ بھی ایک چڑ ہوتی ہے جب اندر سٹبننس ہو جاتی ہے نا، جب ایک بندہ اندر سے اس طرح کا ہو جاتا ہے نا کہ جس میں اس کو لگتا ہے کہ کر لو جو کرنا ہے میں نے نہیں ماننا، ضدی، ڈھیٹ پن، نہیں مانتے. ایسے ہی لوگوں کی بات ہے. کہتے کیا تھے؟ کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا؟ اگر کہیں ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تب تک کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی. اور اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل میں اتارتے اور اس طرح انہیں اسی شبے میں مبتلا کر دیتے جس میں یہ اب تک مبتلا ہیں. یاد رکھیے، دین کے معاملے میں شبے بھی بہت نقصان دہ ہوتے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخر کار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. ان سے پوچھو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ آپ جواب دیں، اللہ کا. کہو سب کچھ اللہ کا ہی ہے، اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا. کتب علی نفسہ رحمہ. آپ کو سورت الانعام میں اللہ کی بڑی رحمت دکھے گی، اس سے اگلی سورت الاعراف میں اللہ کا جلال دکھے گا، اس میں کمال دکھتا. دنیا میں کسی کے ہاتھ میں ذرا سی اتھارٹی آ جائے تو جابر ہو جاتا ہے. ذرا سا آپ کو اونچی کرسی پہ کوئی بٹھا دے، آپ کے ماتھے کی تیوری نہیں جانتی. میں بڑی ہوں جی، مجھے سے جھکو، میری بات مانو. اللہ کا سب کچھ ہے، اس کے باوجود کتب علی نفسہ الرحمہ. آپ اس کو ایسے پڑھیں، کتب علی نفسہ الغضب، کیسا لگتا؟ غصہ نہیں. تو اللہ اپنی طبیعت کے اعتبار سے، اپنے کمال کے اعتبار سے رحم والا. اللہ ہمارے اندر بھی رحم ڈال دے. اسی لیے وہ نافرمانیوں اور سرکشیوں پر تمہیں جلدی سے نہیں پکڑتا، قیامت کے روز وہ ضرور تم سب کو جمع کرے گا. آخر کب تک اللہ ہمیں چھوڑے؟ ایک دن تو پکڑے گا نا. یہ بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا ہے وہ اسے نہیں مانتے. رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے وہ سب کچھ اللہ کا ہے، اور وہ سب کچھ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے. اگر صرف سورۃ الانعام کا ترجمہ گاؤں اور دیہات کے لوگوں کو جا کر سنا دیں، اپنی اپنی زبانوں میں جا کے سنا دیں، انشاءاللہ 60-80% شرک ختم ہو جائے گا. اتنا خوبصورت، سمجھ میں آنے والا، عقل کو ٹچ کرنے والا ان آیتوں کا ترجمہ ہے. اور میں اکثر سوچتی ہوں کہ جو قرآن نہیں پڑھتا وہ اپنے اوپر کتنی زیادتی اور ظلم کرتا ہے. کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ اس خدا کو چھوڑ کر جو زمین و آسمان کا خالق ہے اور جو روزی دیتا ہے روزی لیتا نہیں. کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کروں. اور تاکید کی گئی کہ کوئی شرک کرتا ہے تو کرتا رہے, تو بہرحال مشرکوں میں شامل نہ ہو. آپ دیکھیے کہ لوگ اپنے امیجینیشن سے پہلے اللہ کا ایک امیجن تصور بناتے ہیں, پھر اس کو پوچھنے لگ جاتے ہیں. توحید کیا ہے؟ اللہ کو ایک مانو اور اس کا حکم بھی مانو اور سب کچھ اللہ کے سامنے رکھو. آج صبح ہم قریب کے کسی گاؤں میں گئے ہوئے تھے, گروٹ کیا نام ہے, ایسی تھا نا, تو وہاں میں نے سورت فاتحہ کا ترجمہ تھوڑا سا ان کے سامنے رکھا اور یہی ایک جملہ پوچھا تھا کہ یا کنا بدو و یا کا نستعین, اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ صرف تیری ہی عبادت کرتی ہوں یا تیری بھی عبادت کرتی ہوں؟ دیکھیے توحید اور شرک میں ہی اور بھی کا فرق ہے. نہیں سمجھ آیا؟ بیوی شوہر سے کہتی ہے میں آپ ہی کی بیوی ہوں, اور شوہر بیوی سے کہتا ہے میں آپ ہی کا شوہر ہوں. بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ. اور اگر بیوی یہ کہہ دے میں آپ کی بھی بیوی ہوں اور شوہر کہہ دے میں آپ کا بھی شوہر ہوں تو برداشت نہیں ہوگا. یہ زمین آسمان کا فرق ہے. شراکت تو ہمیں بھی نہیں پسند, اللہ کو کہاں پسند ہوگی. اور دنیا میں تو چلیں ہم نے کسی کو کیا دیا اور کیا لیا, اللہ سے تو سب کچھ لیتے ہیں. اور پھر لوگ کہتے ہیں نہیں وہ جن سے مانگتے ہیں نا وہ اللہ کے بڑے پیارے ہیں, بزرگ ہیں, چنے میں ہیں. تو اب اس پہ اس سے بھی ہلکی مثال لے لیں. بیوی یہ نہ کہے کہ میں کسی اور غیر کی بھی بیوی ہوں. کہتی ہے فکر نہ کرے میں بس آپ کے بھائی کی بیوی ہوں, میں آپ کے باپ کی بیوی ہوں, میں آپ کے دوست کی بیوی ہوں. اور غصہ آئے گا. یاد رکھیے اللہ کے لیے مثالیں نہ پیش کرو. قرآن میں اللہ کہتا ہے فلا تضرب للہ الامثال. آگے سورت شورا میں ہم پڑھیں گے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم, کہ اللہ کے لیے مثالیں نہ پیش کرو, یا یہ کہا جائے گا کہ اللہ کی تو مثال جیسا بھی کوئی نہیں ہے. لیکن جب ہمیں انسانوں سے یہ باتیں سمجھ آتی ہیں تو پھر ہم جب اللہ کے در کو چھوڑ کر دوسروں کے در پہ جھکتے ہیں تو ہم اپنی کیا عزت رکھتے ہیں. اسی پہ شاعر نے کہا نا کہ کیوں منتیں مانگتا ہے اوروں کے دربار سے اقبال, وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے. وہ تو خود کہتے اپنے بارے میں بلا یا اودہ حفظہما, اس کو تو تھکاتی نہیں ان دونوں کی حفاظت, یعنی زمین و آسمان کی حفاظت سے وہ تھکتا نہیں ہے. وہ تو مصروف ہے کل یوم ہوا فی شان, سورۃ الرحمن میں آپ پڑھیں گے ہر دن ہر وقت وہ تو وہ کاموں میں. تو اگر کوئی ڈھکا چھپا اندر کھاتے میں شرک ہے نا تو اس پہ ہم سب کہیں استغفر اللہ. اللہ کے نبی نے ایک دعا بھی سکھائی تھی کہ اللہ اس شرک سے بھی بچا, پناہ دے دے جس کو میں جانتا ہوں, اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک, اور اس سے بھی بچا جس کو میں نہیں جانتا. اور اللہ تعالی ہماری اس پوری امت کو شرک سے بچا دے. کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی. اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا, اور یہی نمایاں کامیابی ہے. اللہ ہمیں اس دن کی سزا سے بچائے. آپ دیکھیے کہ یہاں شک کی بھی بات ہوئی نا, کہ شک کرتے ہیں. عموماً دین میں شک کب پیدا ہوتا ہے؟ نمبر ایک, جب کچھ لوگ دین کو بڑا ہی ہلکا کر کے پیش کرتے ہیں, ڈائلیوٹیڈ ریلیجن. یہ بھی جائز یہ بھی جائز, آج کے دور میں یہ نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہو سکتا. اب کیا ہوتا ہے, کچھ لوگ جب سچا دین پیش کرتے ہیں قرآن سنت کا, وہ پیور ہوتا ہے, کنسنٹریٹڈ ہوتا ہے, آرگینک ہوتا ہے. پھر لوگ کہتے ہیں وہ بھی تو دیندار ہے, وہ تو کہتے ہیں جائز ہے, آپ کہتے ہیں نہیں جائز, تو لوگوں میں شک آتا ہے. اور دوسرا شک کب آتا ہے, جب دیندار آپس میں لڑتے ہیں, کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے, اور ایک دوسرے کی عزتوں کو اچھالتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں دین کے معاملے میں شک پیدا کرنے سے بچا دے. اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وہی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس جس کو یہ پہنچے سب کو آگاہ کر دوں. کیا واقعی تم لوگ یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں؟ کہو میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دے سکتا. کہو اللہ تو وہی ہے اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی سبق دیتے تھے نا کہ میں اس شرک سے بیزار ہوں. اللہ ہمیں بھی شرک سے بیزار کر دے. اور یاد رکھیے جو قرآن کا باغی ہے نا وہ جہنم کا ایندھن ہے. روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے اے اللہ جسے دے اسے کوئی روک نہیں سکتا اور جس سے وہ روک لے اس کو کوئی دے نہیں سکتا. اسی کو اب ہم انشاءاللہ اس صورت میں آگے بھی دیکھتے جائیں گے. نیت کر لیجئے کہ ملنا ہے تو رب سے ملنا ہے, نہیں ملنا تو اس سے نہیں ملنا. اللہ تو نے دینا ہے لے لوں گی, تو نہیں دے رہا میں نے نہیں کسی سے مانگنا. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس اصول پہ بہت ساری مسئلے خود بہت حل بھی ہو جائیں گے. ہم کہتے ہیں نہیں ادھر سے نہیں ادھر, ادھر سے نہیں ادھر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا سکھایا کرتے تھے اللہم لا مانی علی ما آتیت ولا موتی علی ما منات ولا ینفوز الجد من کل جد. اے اللہ کوئی روک ہی نہیں سکتا اگر تو دینا چاہے. آگے انشاءاللہ اس پہ بہت پیاری آیتیں آ رہی ہیں. یہ آپ کا میرا عقیدہ بن گیا تو پھر اللہ ہمیں کبھی کسی غیر کے بس میں نہیں ڈالے گا, خود ہمارے کام کرے گا. اور اگر اللہ نہ دینا چاہے, ساری دنیا مل کے آپ کو مجھے کوئی خیر دینا چاہے, نہیں دے سکتی. یہ سب اللہ کے حکم کے بندے ہوئے ہیں اور اللہ تعالی ہمیں اپنے ساتھ جوڑ لے. کبھی کسی کے در کا محتاج نہ کرے, کیونکہ مشرک کی دنیا میں بھی عزت نہیں ہے اور آگے جا کے تو بالکل بھی نہیں ہوگی. پھر فرمایا جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو اس طرح غیر مشتبہ طور پر پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کے پہچاننے میں کوئی شبہ پیش نہیں آتا, مگر جنہوں نے خود کو خسارے میں ڈال دیا وہ اسے نہیں مانتے. اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پہ جھوٹا بہتان لگائے یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے. یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے. کیا پتہ چلا کہ دل سے بندے کو سمجھ آ جاتی ہے حق کیا ہے, مانتا نہیں ہے. اور ماننے کے لیے شرح صدر کی ضرورت ہوتی ہے. آخرت کا منظر جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور مشرکوں سے پوچھیں گے کہ اب تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جن کو تم خدا سمجھتے تھے, تو وہ اس کے سوا کوئی فتنہ نہ اٹھا سکیں گے کہ یہ جھوٹا بیان دیں کہ ہمارے آقا تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے. دیکھو اس وقت یہ کس طرح اپنے اوپر جھوٹ کھڑیں گے اور وہاں ان کے سارے بناوٹی معبود گم ہو جائیں گے. ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو آپ کی بات کان لگا کر سنتے ہیں, مگر حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں جن کی وجہ سے وہ اس کو کچھ نہیں سمجھتے اور ان کے کانوں میں گرانی یعنی بوجھ ہے کہ سب کچھ سننے پر بھی کچھ نہیں سنتے. وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان لا کر نہ دیں گے. حد یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آ کر تم سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے وہ ساری باتیں سننے کے بعد یہی کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کی کہانیوں کے سوا اور کچھ نہیں. وہ اس امر حق کو قبول کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اس حرکت سے تمہارا کچھ بگاڑ رہے ہیں, حالانکہ دراصل وہ خود اپنی ہی تباہی کا سامان کر رہے ہیں, مگر انہیں اس کا شعور تک نہیں. کاش اس وقت ان کی حالت دیکھ سکتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے. تصور سے دیکھیے آپ بھی, اس وقت وہ کہیں گے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیج دیے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں. آپ کو کیا لگتا ہے فائدہ ہوگا؟ دیکھیے توبہ ٹائم باؤنڈ چیک ہے, موت کے ساتھ ہی ایکسپائر ہو جائے گا. آج دنیا میں اگر یہ اعتراف کرتے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے, وہاں جا کر کریں گے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. چور پولیس مین کو دیکھ کر کے مجھے چھوڑ دو توبہ کرتا ہوں آئندہ چوری نہیں کروں گا تو کبھی بھی نہیں مانے گا, ورنہ تو ہر چور ہی چھٹ جائے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ لوگ بار بار ایک ہی غلطی کرتے ہیں. فرمایا در حقیقت یہ بات محض اس وجہ سے وہ کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ اس وقت بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہوگی, ورنہ اگر انہیں سابق زندگی کی طرف بھیج دیا جائے تو پھر وہی سب کچھ کریں جس سے انہیں منع کیا گیا. وہ تو ہیں ہی جھوٹے, اس لیے اپنی اس خواہش کے اظہار میں بھی جھوٹ ہی سے کام لیں گے. ذرا سا سوچیے, یہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کی نفسیات بیان کی ہے. قیامت کے دن جب اللہ کے عذاب اور پکڑ کو دیکھیں گے نا تو کہیں گے اللہ ایک بار چھوڑ دے, آئندہ نہیں کریں گے. بالفرض اللہ چھوڑ دیتا، واپس دنیا میں بھیجتا ہے، فرمایا واپس آ کر کیا کریں گے، وہی کریں گے جو پہلے کرتے تھے. اپنی زندگی کا کوئی واقعہ یاد کرے، موت کے منہ سے بچے، بیماری سے بچے، حادثے سے بچے، اس وقت دل کی کیا حالت ہوتی ہے. ایک دفعہ بچ جاؤں، بڑی نیک ہو جاؤں گی، پھر کیا ہوتا ہے، تھوڑا کچھ عرصہ گزرے، ہاں ہاں نہیں وہ تو بچنا ہی تھا، وہ اتنی تو سیریس بیماری نہیں تھی. وقت کے ساتھ انسان سب کچھ بھول جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، آج یہ لوگ کہتے ہیں زندگی جو کچھ بھی ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے، اور ہم مرنے کے بعد دوبارہ ہرگز نہ اٹھائے جائیں گے. بتائیے آج اپنے عمل سے امت مسلمہ بھی یہ نہیں بتا رہی، جیو موج کرو، لیو اینڈ لیٹ ٹو لیو، جیو اور جینے دو، کھاؤ اور کھلاؤ، موج کرو. آج بہت سارے لوگوں کا لائف سٹائل یہی ہے کہ زندگی تو یہاں کی، آگے جا کے پتہ نہیں کیا دھکے پڑنے. بعض لوگ تو اتنی جرت کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں پتہ آگے جا کے بڑی مار پڑنی ہے تو ادھر ہی موج کر لیں. کتنا بے وقوف ہے وہ اسٹوڈنٹ، ابھی پڑھ سکتا ہے، ابھی کتاب پاس ہے، ابھی امتحان کا پرچہ نہیں آیا ہاتھ میں، لیکن یہ سوچ کے وہ میں نے تو فیل ہی ہونا ہے، چلو یہ ایک ہفتہ اور موج مستی کروں، تو پھر تو اس کو فیل ہونا چاہیے نا. تو آج اس وقت رائٹ اوے اگر ہم اپنے اوپر نظر ڈالیں، ہمیں اگر اپنے کسی عمل میں کوئی کمی دکھے تو ہمیں فوراً اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں پلٹنے والا نظریہ کتنا پیارا ہے. آپ یہاں سے جا کے پلٹ آئے، آدھے روم میں سے پلٹ آئیں، آپ باہر ریسپشن سے پلٹ آئیں، آپ گیٹ سے ہو کر آ جائیں پلٹ آئیں، اللہ کبھی تانا نہیں دے گا. ہم کہتے ہیں 900 جوہے کھا کے بلی حج کو گئی، پتہ نہیں کون سی بلی حج پہ جاتی، اس کو ویزا کہاں سے ملتا، اس کو پاسپورٹ کون دیتا، یہاں تو بیچارے کتنے خواہش رکھنے والے نہیں جاتے. لیکن یہ محاورہ ہے، ہم لوگوں کو تانے دیتے ہیں، اچھا جی آپ توبہ کر رہے ہیں، سارا کچھ خود کر لیا، آپ کے تو بچے بھی آپ کو تانے دیں گے، خود تو سب کچھ کر لیا، اب ہمیں روکتی ہیں. اللہ تعالیٰ تانا نہیں دیتا، جب بھی پلٹو گے وہ آپ کا ساتھ دے گا، آپ کی طرف دیکھے گا، دوبارہ سامنے کھڑا کیا جا رہا ہے اللہ کے. کاش وہ منظر تم دیکھ سکو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے. اس وقت ان کا رب ان سے پوچھے گا، کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ یہ کہیں گے ہمارے رب یہ حقیقت ہی ہے. وہ فرمائے گا، اچھا تو اب اپنے انکار حقیقت کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو. نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ قرار دیا. جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو یہ لوگ کہیں گے، افسوس ہم سے اس معاملے میں کیسی کمی بیشی ہو گئی، اور ان کا حال یہ ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوں گے. دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہوں گے. قیامت کے دن انسان کے اعمال اس کی پشت پہ رکھا ہوا بوجھ بن جائیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ نیک اعمال سواریاں بن جائیں گے، جیسے قربانی کے جانور. فرمایا موٹے موٹے جانور کیا کرو، پل صراط پر یہ تمہاری سواری ہوں گے. اس کے برعکس گناہ، نافرمانیاں بندے کے کندھوں پہ ہوں گی. آپ نے فرمایا کہ میں تم میں سے کسی کو دیکھ رہا ہوں اور اس کے کندھوں پہ بکری ہے، اور وہ اس کو اٹھا کے جا رہا ہے، اور وہ بکری من منا رہی ہے، یعنی ہل جل بھی رہی ہے، زیادہ بوجھ ہے. کسی کو دیکھ رہا ہوں کہ اس کے کندھوں پہ گائے ہے اور کسی کے اونٹ ہے، اور فرمایا کچھ کے کندھوں پہ قطار در قطار اوپر تک لائنیں لگی ہوئی ہیں جانوروں کی. آسان کام ہے بوجھ اٹھانا. آپ اپنا بیگ اٹھا کے یہاں سے 1 کلومیٹر چل رہے ہیں تو آپ کو بیگ ہی برا لگے گا، خالی ہاتھ چلنا اچھا لگتا. دنیا میں جب یہ بات سمجھ آتی ہے تو وہاں کیوں نہیں آتی؟ اسی لیے اگلی آیت میں دنیا کی زندگی کا نقشہ، دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو زیاں کاری سے بچنا چاہتے ہیں. پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہ لوگے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہے جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے. نوٹ کریے گا، نبی کو لوگوں کی باتوں پہ رنج تو ہوتا تھا، غصہ نہیں آتا تھا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک دیندار کو لوگوں کی غلط باتیں سن کر دکھ تو ہونا چاہیے کہ یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں، لیکن غصہ نہیں آنا چاہیے. لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے مگر اس تکذیب پر اور ان اذیتوں پر جو ان کو پہنچائی گئی تھی انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی۔ اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں، اور پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی خبریں تمہیں پہنچ ہی چکی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں، اگر ایک سٹریچ سے سنیں نا تو بالکل ذہن میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ جھٹلاتے تھے، الزام لگاتے، تانے دیتے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی حمایت کرتے۔ اور اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ ستاتے تھے نا تو آپ اور زیادہ ان کے لیے دعا کرتے تھے۔ یہاں سے ایک سچے دیندار اور ایک مومن کا نقشہ بھی سمجھ میں آتا ہے۔ دیکھیے، دنیا میں سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ نے واقعی دنیا کی زندگی کو کھیل سمجھا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں وی آر ان اے فن پلیکس۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، کیونکہ ابھی ہم نے یہ آیت پڑھی ہے نا تو اس کو ذرا سا سمجھیے۔ دو مختلف سوچے ہیں، بعض کہتے ہیں یہ دنیا ایک امتحان ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ دنیا ایک موج مستی ہے۔ کچھ کہتے ہیں یہ فن پلیکس ہے، اور کچھ کہتے ہیں ایگزامینیشن ہال ہے۔ ان دو سوچوں اور نظریات سے جینے کے دو مختلف رنگ بنتے ہیں۔ آپ سے ہی پوچھتی ہوں، آپ کسی پارٹی میں جانے لگے ایسے ہی اٹھ کے چلے جائیں گے؟ نہیں، آپ ایک خاص گیٹ اپ اختیار کریں گے، کیا لے کے جاؤں، کچھ گفٹ، اچھے کپڑے، کھانا، پہلے سے سوچ لیں گے، وہاں جائیں گے، یہ فن ہوگا، اتنا مزہ آئے گا، انجوائمنٹ ہوگی، اور دوستوں کو ملوں گی، اور جو کچھ بھی اس موقع پہ انسان کر سکتا۔ اس کے برعکس صبح صبح اٹھ کر آپ کو امتحان دینے جانا تھا، اسی سوچ سے، اسی تیاری سے نکلیں گے، ماما کیا پہن کے جاؤں، میچنگ کیسی پہنوں، جیولری نہیں ہے، جوتا نہیں ہے، کوئی کہے گا بھی نا کپڑے بدلو گے کہ چھوڑے میرے پاس ٹائم نہیں، میں نے بھی پڑھنا ہے۔ بس یہ دو سوچیں۔ یہ دنیا لائبوں و لاخوں و تفاخروں بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد اگر بن جائے تو بندہ سنجیدہ نہیں ہوتا۔ اب میں ایک کڑوا سا جملہ بولتی ہوں، آج ہماری اس امت کو اور ہمارے اس ملک کے جوانوں کو لوگوں نے کیا سوچ دی ہے؟ ہر وقت مستی، مستی ہی مستی، موج ہی موج، باتیں ہی باتیں، کھاتے ہی کھاتے۔ کسی بھی ملک کے بل بورڈز جو اشتہارات ہوتے ہیں نا، وہ اس معاشرے کی عکاسی ہوتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ وہ مارکیٹنگ کے لیے ہوتے ہیں، لوگوں کو اٹریکٹ کروانے کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ اپنے امیجینیشن سے سوچئے، میں اس شہر کی بات پھر بھی نہیں کروں گی، ایئرپورٹ پہ اترنے سے لے کر، یعنی آپ باہر سے آئے، ایئرپورٹ سے اترنے سے لے کر آپ اپنے گھر تک آتے ہیں، کسی بھی بڑے شہر کو لے لیں، صرف بل بورڈز آپ کو اس شہر کی خبر دیتے ہیں۔ آپ مجھ سے اس کا تجربہ پوچھ لیجئے، عموماً سال میں ایک ہی دفعہ آنا ہوتا تھا جب سے ہی یہ سلسلہ چلا۔ میں ہر سال جب ایئرپورٹ پہ اترتی ہوں تو میری عادت ہے کہ باہر دیکھتی ہوں، سٹائلز، ٹرینڈز، سیل فونز، ڈبل سم، پیکیجز، برانڈز، کپڑے، مجھے ایئرپورٹ سے گھر پہنچنے تک سب سمجھ آ جاتے ہیں۔ اور ہر سال آنے پہ کچھ نہ کچھ فطور زیادہ ہی دیکھا۔ اتنی بڑی بڑی عورتیں تو میں نے کبھی نہ دیکھی تھیں سر پہ سوار کی ہوئی، جو آج ہمارے سروں پہ سوار ہے، اور عادت ہو گئی ہے۔ ہم کپڑا نہیں خرید کے پہن سکتے جب تک اس پہ ایک ماڈل کی تصویر نہ ہو۔ پہلے بکتے تھے کپڑے، سلتے تھے کپڑے، سب کچھ ہوتا تھا۔ یہاں دماغوں میں یہ بات ڈال دی کہ اس کے بغیر نہ کپڑا بکنا ہے نہ سلنا ہے۔ یاد رکھیے گا، لوگ جو سوچتے ہیں نا وہی سامنے آتا ہے۔ اب ان ساری چیزوں کو سوچ کر اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے حقیقت پسند بنا دے، مجھے چیزوں کی اصل دکھا دے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے اور لوگوں کو بات سمجھ نہ آتی تو آپ دکھ کرتے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ لیکن یاد رکھیے، جب تک بندہ خود دعا ہدایت نہ مانگے اللہ نہیں دیتا۔ اسی لیے فرمایا، تاہم اگر ان لوگوں کی بے رخی تم سے برداشت نہیں ہوتی تو اگر تم میں سے کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ لے آؤ، یا آسمان پر سیڑھی، لگاؤ اور ان کے پاس کوئی نشانی لانے کی کوشش کرو، اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا، پس نادان نہ بنو۔ چلیے، یہ تو وہ لوگ ہیں نا جو نادان ہیں، اگلی آیتوں میں کچھ سمجھدار لوگوں کے وصف ہے۔ پہلے تلاوت سنتے ہیں، پھر اس پہ بات کریں گے۔ آپ غور کرتے رہے، میں کس مقام پہ کھڑی ہوں؟ اور یہ آیت جو ابھی سنیں گے نا، آپ صرف عربی سنتے وقت پوچھئے خود سے کہ کچھ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما یستجیب الذین یسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون۔
آئیے دیکھتے ہیں ان لوگوں کی صفات۔ انما یستجیب الذین یسمعون، دعوت حق پر لبیک تو وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہیں۔ یہ کن کا ذکر ہے؟ آپ کا ذکر ہے۔ آپ یہاں سننے آئے نا اور سن رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ہدایت کا نقطۂ آغاز سننا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں سنیں گے تو عمل کرنا پڑے گا، پھر عمل کیا تو زندگی بوجھل ہو جائے گی، پھر زندگی سے سارا فن نکل جائے گا، ساری خوشیاں نکل جائیں گی۔ تو اس کا جواب سنیے، رہے مردے تو انہیں تو اللہ بس قبروں ہی سے اٹھائے گا، پھر وہ اس کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ یہ لوگ کہتے ہیں اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری؟ کہو، اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں مبتلا۔ دھان کے پان ایک ہی بات تھی، نشانی اترے، فرشتہ آئے، کوئی اس کے ساتھ آگے پیچھے فرشتے اترے۔ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدھا سادہ روپ ہی نہیں سمجھ آتا تھا، کہتے تھے کوئی پروٹوکول ہی نہیں ہے آپ کا، جس کا دل چاہتا ہے آپ کے پاس پہنچ جاتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے آپ کو جا کر کچھ بھی کہہ آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں نبی کے وجود میں نشانی نہیں دکھ رہی، تو یاد رکھو پھر تمہیں کوئی نشانی مل بھی گئی تم نہیں مانو گے۔ یاد رکھیں، جو بھی آج تک ایمان قبول کرتا ہے نا، وہ نشانیاں دیکھ کے نہیں ہوتا، ورنہ ہر دور میں لوگ کچھ معجزے دکھا کر لوگوں کو ہدایت پہ لے آئے۔ ابو بکر صدیق کون سی نشانی دیکھ کر آئے تھے؟ عمر، عثمان، علی نے کوئی معجزہ دیکھا تھا؟ کوئی آسمان پھٹے، پہاڑ پھٹے؟ نہیں۔ تو بہت زیادہ مطالبے نہیں کرنے چاہیے۔ زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ سب تمہاری ہی طرح کی انواع ہیں، ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رکھی، پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جا رہے ہیں۔ یہاں پرندوں کی بات ہو رہی ہے اور ہواؤں میں اڑنے والے، جس طرح ہم انسانوں کی قسمت ہے نا، اسی طرح پرندوں اور جانوروں کی بھی قسم ہے۔ جیسے ہماری تقدیر ہے نا، ان کی بھی تقدیر ہے۔ فرق کتنا ہے؟ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، مان لو تقدیر کے فیصلے کو یا نہ مانو، ان کے اندر ہی اللہ نے ڈال دی۔ اسی طرح یاد رکھے کہ ہماری ایک شریعت ہے، جیسے قرآن، حدیث، جانوروں کی بھی شریعت ہے. مثلا شیر کی شریعت میں سبزی حرام ہے. اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ چیتا گوشت کھاتا ہے نا, سبزی نہیں کھاتا. اسی طرح بکری کی شریعت میں گوشت حرام ہے, بکری بھوک سے مر جائے گی لیکن کبھی گوشت نہیں کھائے گی. اور شیر مر جائے یا دبلا ہو جائے کبھی سبزی نہیں کھائے گا. یہ انسان ہے جو اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کرتا ہے, حلال حرام کا فرق نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کا پابند کر دے. مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں, تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے. ان سے کہو ذرا غور کر کے بتاؤ, اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی یا آخری گھڑی آ پہنچتی تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ بولو اگر تم سچے ہو. اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو, پھر اگر وہ چاہتا تو اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا. ایسے موقعوں پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو. تھوڑا سا تقابل کیجیے, آج صبح کے لیکچر میں بھی موقع ملا کرنے کا. لکھ کے بات کریں گے نا پھر آپ کو سمجھ آئے گی. عربوں کا کیا نظریہ تھا, چھوٹی چھوٹی چیزیں, زندگی کی ڈے ٹو ڈے لائف کی چیزیں اپنے بتوں سے مانگتے, لات منات عزا یوگ یغوث نصر. پر جب کسی بڑی مشکل میں پڑتے, خاص طور پہ دریاؤں اور سمندروں میں پھنس جاتے تو کہتے یہاں یہ زمین والے نہیں آئیں گے, ادھر اوپر والے کو بلاؤ. اس کا ذکر آگے ہم پڑھیں گے کہ اکرما کا دل اللہ نے صرف اسی ایک بات پہ کھول دیا تھا کہ جو دریاؤں میں نہیں آ رہے پھر یہ خشکیوں پہ بھی نہیں کرتے. مشرکین مکہ کا شرک کیا تھا, چھوٹے چھوٹے کام ہمارے بزرگ کریں گے, بڑے کام اللہ کرے گا. آج مسلمان کا عقیدہ کیا, چھوٹی چھوٹی چیزیں روز اللہ سے مانگ لو. تو جس نے کوئی بڑی چیز لگا لینی ہے تو پیر صاحب کی قبر پہ جانا پڑے گا. بتائیے مجھے پھر کافری اور کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری امت کا شرک دور کر دے. اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو, پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم سے ٹال دیتا ہے. ایسے موقعوں پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو. تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے, ان قوموں کو مصائب و علام میں مبتلا کیا گیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں. بس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی, مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے. اس کو نوٹ کریں, مشکلات اور مصیبتیں کیوں آتی ہیں, ہمارے دلوں کی سختی کو توڑنے کے لیے, ہمارے گناہوں کے کفارے بن کے اور ہمارے درجوں کو بلند کرنے پہ. یہ موضوع آپ کو یہاں سورۃ الانعام میں بھی کثرت سے دکھے گا, آگے بھی چند مکی صورتوں میں دکھے گا. بہت ہی فیورٹ ٹاپک ہے لوگوں کا, مصیبتوں کی حقیقت, مشکلوں کا کیا معاملہ. اس موضوع پہ آپ کو ضرور سننا چاہیے. اس کے اوپر ایک بہت پیاری کتاب ہے, مصیبتوں سے کیسے نمٹے. کتاب کیا ہے, بس احادیث کو کمپائل کیا گیا ٹاپکس کے ساتھ. الحمدللہ پچھلے دسمبر میں ہم نے پیرس میں 8 دن میں وہ پوری بک پڑھی تھی شارٹ کورس میں. اگر آپ میں سے کسی کو بھی لگتا ہے کہ ہر مشکل نے میرا ہی گھر دیکھ لیا, بیماری جاتی ہے تو مقدمہ پڑ جاتا ہے, مقدمے سے نکلے تو رشتہ داروں کا کوئی مسئلہ پڑ گیا, کبھی لگے نا, تو اس بک سے فائدہ اٹھائے. اس کا لنک آپ کو دیں گے انشاءاللہ, کبھی بھی سن لیں, سنبھال دیں. جتنے لنک آپ کو دیے جا رہے ہیں ان کو سنبھال دیں, جب افطاری بنائیں, سحری بنائیں یا بعد میں موقع ملے ایک ایک کر کے سنتے جائیں. اور یہاں بھی لنک میرے حال صرف انہی کو جا رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے نمبرز دیے ہوئے واٹس ایپ کے, تو لہٰذا آپ لوگ اپنی ذمہ داری سے اپنے نمبرز دے کے جائیں تاکہ جو چیزیں کہی جاتی ہیں وہ آپ تک بھی شیئر کی جائیں تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. فرمایا شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو. یہ بھی ایک شیطان کی بڑی خو ہے. ذرا سا بندہ مصیبت میں پڑنے کے بعد سوچنے بھی لگتا ہے نا کہ دیکھا نا میں نے نافرمانی کی تھی نا تو پکڑی گئی ہوں, تو شیطان فوراً اگر نہیں نہیں صدقہ بھی تو دیتی ہو, وہ نفل بھی تو پڑھے تھے نا, اور وہ رات کو تہجد بھی تو پڑھتے ہیں, یعنی گناہوں کی طرف نہیں آنے دیتا. یہاں ایک جملہ لکھے, 10 نیکیاں کرنی آسان ہے 1 گناہ چھوڑنے کی نسبت. شیطان ہم سے 10 نیکیاں کرا لے گا، وظیفے کر لو، صدقہ دے دو، لوگوں کو کھانا کھلا دو، پانی پلا دو، خوشی خوشی کرتے ہیں، اور یہ ساری امت کا مزاج ہے، خوشی خوشی نیکیاں کرتے ہیں، پر مسئلہ کیا ہے؟ گناہوں سے نہیں رکتے، حرم میں بھی جاتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، افطاریاں بھی کرائیں گے، لیکن عید کی پارٹیوں میں مستیاں بھی ہوں گی، اور کسی کو 10 وظیفے آپ بتائیں، آپ کے پاؤں ہی دبانے لگ جائے گا کہ باجی آپ نے تو بڑے ہی اچھے وظیفے بتائے، اس کے مقابلے میں کسی ایک برائی پہ تنقید تو کر کے آئے، آپ کے دشمن ہو جائیں گے۔ شیطان ہمیشہ یہ تسلیاں دیتا ہے، کوئی بات نہیں، تم اتنے بھی کوئی گناہ گار نہیں ہو، اور وہ جو نیکیاں کی اور وہ جو صدقہ دیا تھا وہ اور کس دن کام آنا ہے۔ تو ہمیشہ اپنے لیے کیا کریں، یہ کہے کہ اے اللہ کوئی ایک گناہ بھی ایسا نہ میری زندگی میں ہو جو میری ساری نیکیوں کو ضائع کر دے۔ دیکھیے کھانے میں ایک قطرہ سنکھے کا ڈل جائے، زہر کا ڈل جائے، سارا کھانا ضائع۔ 10 صفوں کی ای میل لکھیں، ایک ڈیلیٹ کا بٹن دب جائے، سب چلا گیا۔ تو بہت بڑی بڑی نیکیاں قیامت کے دن بہت چھوٹے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے ضائع ہو جائیں گی۔ اور صحیح روایت ہے، انشاءاللہ کہیں آگے کوٹ بھی کریں گے سورت حجرات میں آپ کے لیے، کہ قیامت کا دن ہوگا، کوئی شخص اپنی نیکیاں ڈھونڈ رہا ہوگا، ادھر نہیں ادھر نہیں کدھر نہیں، چلو کسی سے پوچھتا ہوں، فرشتوں سے پوچھے گا، میری کچھ نیکیاں تھیں فلاں فلاں فلاں، آج نظر نہیں آ رہی۔ وہ کہے گا ہاں تھی تو صحیح، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو نے وہ نیکی کی تھی۔ کہا کدھر گئی؟ کہا وہ جو تم غیبت کرتے تھے نا، اس کی وجہ سے وہ ضائع ہو گئی۔ غیبت ایک ایسا کہہ لیجئے کہ بلیچ ہے، کہ ہماری بڑی بڑی نیکیوں کو ضائع کرتا ہے، اور آج ہم بڑے بڑے نیکیوں کے کام کرنے والے بھی غیبتوں سے نہیں رکتے۔ اللہ ہماری اصلاح فرما دے۔ اب سنیے اللہ کا ایک اصول، یہ بہت اہم آیت ہے، یہ اس پارے کی آیت تدبر بھی ہیں، بلکہ اس کی بھی تلاوت کرواتے ہیں، آپ ریڈی رہیے گا تاکہ ہم سمجھ تو سکیں کہ دنیا میں ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ فرمایا پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا، تم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، یہاں تک کہ جب ان کے اوپر بخششوں میں سے جو ان کو عطا کی گئی تھی وہ خوب مگن ہو گئے، تو اچانک ہم نے ان کو پکڑ لیا، اور اب حال یہ تھا کہ وہ خیر سے مایوس تھے۔ آیت 44 ہے، اس کی تلاوت سنتے، بلکہ اس سے اگلی بھی 44-45۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين۔
اللہ اکبر، دیکھیں کتنا پیارا لفظ، یہاں آپ دیکھیں اب تیسری دفعہ الحمدللہ کا لفظ آ گیا نا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قانون استدراج، اللہ تعالیٰ لوگوں کو گناہ کرنے کا موقع دیتا ہے۔ تھوڑا سا سمجھ لیں، پہلی بات کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی کی دنیا بڑھاتا ہے۔ حدیث کا خلاصہ ہے کہ جب تم کسی کو گناہوں کے باوجود خوب پھلتے پھولتے دیکھو، یعنی ایک طرف تو ان کی زندگی سرکشیوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن ساتھ ہی دولت بھی، مال بھی، حسن بھی، عزت بھی، عہدے بھی مل رہے ہیں، تو مان لو کہ یہ اللہ کا استدراج ہے، لمحہ لمحہ پکڑنا۔ ہوتا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو پکڑتا ہے، پھر پکڑتا ہے، پھر وہ خوب دیتا ہے نعمتیں، وہ کہتے ہیں ہم تو بہت ہی نیک ہیں، خوش ہیں اللہ ہم سے، تبھی تو ہمیں دیتے ہیں، پھر بالکل جب وہ نعمتوں کے نشے میں چور ہوتے ہیں نا، اللہ پیچھے سے کچھ نہ کچھ چیز کھینچ لیتے ہیں، اچانک بیماری، اچانک پریشانی، کوئی موت، کوئی صدمہ، اس وقت وہ مایوس ہو جاتے ہیں. ہمارا ایک چھوٹا سا غلط نظریہ ہے، اس کی بھی اصلاح کیجئے. بعض لوگ اپنے بچوں کو بھی یہی کہتے ہیں، اچھا کام کرو پھر اللہ دے گا، یہ کام کر لو پھر اللہ تمہیں کینڈی دے گا. غلط ہے. دیکھیں، یہ سراسر مشرکانہ نظریہ ہے کہ اللہ ناراض ہوتا ہے تو چیزیں چھین لیتا ہے، اور اللہ خوش ہوتا ہے تو چیزیں دیتا ہے. کوئی تعلق نہیں. یہ تو پیگن کلچر ہے کہ ہماری دیویاں ہم سے خوش ہوتی ہیں تو ہم پہ رحمتیں ہوتی ہیں، اور وہ ناراض ہوتی ہیں تو پیچھے ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے عذاب کی پہلی قسط نعمتوں کی فراوانی کی صورت میں ہوتی ہے، خوب دولت، عزت، پیار، محبت. پھر دوسری قسط ہوتی ہے جب اللہ ہاتھ کھینچتا ہے، اور جب بالکل ہی نصیحتوں کو لوگ بھول جائیں، خیر سے مایوس ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فَقُتِيَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ سَلَمُوا، اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا. اور تعریف اللہ رب العالمین کے لیے کہ اس نے ان کی جڑ کاٹ دی. اس پہ تعریف کیوں ہے؟ اس لیے کہ برے لوگوں سے اس دنیا کو اللہ نے پاک کر دیا. اس لیے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کبھی کسی بدکار کی نعمت پر رشک نہ کرنا. تمہیں نہیں پتا کہ یہ اللہ کی پکڑ ہے یا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اس کے اوپر. اور بعض دفعہ آپ دیکھیے، جن چیزوں میں ساری زندگی لگے رہتے ہیں، موت کی صورت میں پتہ چلتا ہے کہ قبر میں تنہا چلے جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی قوم کی بربادی کا وقت آ جاتا ہے تو ان پر خیانت کے دروازے کھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ان دی ہوئی چیزوں پر اترانے لگتے ہیں. تو ہم انہیں ناگہاں پکڑتے ہیں اور اس وقت وہ نا امید ہو جاتے ہیں. یہ مسند احمد کی روایت ہے، جلد 4145 حدیث میں. تو ہمیشہ اپنے لیے ایک اصول بنائیے، نعمتیں زیادہ ہیں یا کم، نافرمانیاں نہیں ہونی چاہیے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ تمہاری بینائی اور سماعت تم سے چھین لے؟ آپ اور میں بھی سوچیں، اس وقت دیکھ رہے ہیں نا، ایک دم ایک جھپکی سی آئے اور آئی سائٹ ختم ہو جائے، ممکن ہے کہ نہیں؟ ممکن ہے. اور ابھی سن رہے ہیں، آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی. سوچ رہے ہوں گے پیچھے سے کوئی پرابلم ہو گیا، نیٹ ڈراپ ہو گیا، وائس ختم. پتہ کیا چلا؟ آپ کے تو کانوں نے کام کرنا چھوڑ دیا. کیسی ہو جائے گی زندگی؟ اور آپ نے اگر اس کا تجربہ کرنا ہے نا، ابھی بے شک نہ کریں، گھر جا کے آنکھیں پوری بند کر کے نا دونوں انگلیاں کانوں میں ڈالیں، آپ کو گھٹن ہونے لگے گی، آپ کو وحشت ہوگی خود سے. اور تیسری سزا، اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا اور کون سی ذات ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکے؟ ہے کوئی ENT ڈاکٹر جو آپ کی آئی سائٹ، آپ کی ویژن، آپ کی سماعت لے آئے؟ نہیں. دیکھو کس طرح ہم بار بار اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، پھر یہ کس طرح ان سے نظر چرا جاتے ہیں. کہو کبھی تم نے سوچا، یہ ساری آیتیں نا کل آرائی تم سے شروع ہو رہی ہیں. اور یہ انداز کیا ہوتا ہے؟ ٹو تھنک، پونڈر، غور کرو، تدبر کرو. کیا کہو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ کی طرف سے اچانک یا اعلانیہ تم پر عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور بھی ہلاک ہوگا؟ ممکن تو ہے نا یہ سب کچھ. ہم جو رسول بھیجتے ہیں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور بد کرداروں کے لیے ڈرانے والے ہوں. پھر جو لوگ ان کی بات مان لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں تو ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہم انذار اور تبشیر سیکھ لیں. اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں اور اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں سزا بھگت کر رہے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے. پھر ان سے پوچھو کہ اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ ڈانٹ ہے یہ، سب ڈانٹ ہے. اور مشرق ماحول میں یہ چھوٹے چھوٹے جملے بھی انسان کے دماغ پر بہت بڑا اثر ڈالتے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس علم وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کرو جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی ایسا ذی اقتدار نہ ہوگا جو ان کا حامی و مددگار ہو یا ان کی سفارش کرے. شاید کہ اس نصیحت سے متنبع ہو کر وہ خدا ترسی کی روش اختیار کر لیں. اور جو لوگ اپنے رب کو دن رات پکارتے ہیں اور جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے رہتے ہیں اور اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے ہوئے ہیں، انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو، ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بوجھ تم پر نہیں اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بوجھ ان پر نہیں، اس پر بھی اگر تم انہیں دور پھینکو گے تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ کیا بات تھی؟ مکہ کے کچھ لوگ، ان کو اپنی بڑائی کا بڑا مانتا، کہتے تھے ہم لیڈرز ہیں، پڑھے لکھے ہیں، کھاتے پیتے گھرانے کے سردار ہیں، کچھ بھی نام لے لیجئے۔ جب ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں آنے کی دعوت دی جاتی، کبھی آ بھی جاتے، پھر دیکھتے وہاں تو بلال بھی ہیں، سیاہ حبشی، ایک طرف حباب بن عرت ہے جو لوہار تھے، اور لوہاروں کے پاس سے بھٹی کے پھونکنے کی بو تو آئے گی، پسینوں کی بو آئے گی، تو اٹھ کے چل پڑتے، کہتے ہم نے تو سوچا تھا یہ بڑے پروٹوکول والوں کی مجلس ہوگی، بڑی بڑی بیگ بات ہوں گی، بڑے بڑے صاحب ہوں گے، یہاں تو سارے ہی جمع ہیں، تو اس کا مطلب کہ ہمارے سٹینڈرڈ کی یہ کتاب نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر کچھ لوگ کیا کہتے ہیں نبی کو، ان کو ہٹائیں پھر ہم آئیں گے، تو اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں، جن کو نہیں آنا ان کو جانے دو، جو خود طلب رکھ کے آئے اس کو پیچھے تو کوئی نہیں کرے گا۔ تو یاد رکھیے، کبھی بھی اسٹیٹس کانشیس ہو کے اس کتاب کو سننے سے فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم سب مٹی سے بنے ہوئے ہیں، آج مریں گے کل دوسرا دن ہے، سب کو قبر میں ڈالا جائے گا۔ تو بڑائی کے احساس اور تکبر کے احساس والے کو کبھی ہدایت نہیں ملتی۔ فرمایا دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈال رکھا ہے تاکہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے، ہاں کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ مطلب یہ ہے کہ جو آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بڑی قدر فرماتا ہے۔ جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو تم پر سلامتی ہے، تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، یہ اس کا رحم و کرم ہی تو ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا ہو پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کرے تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ اس کو بھی ہائی لائٹ کریں، توبہ کے یہی تین درجے ہیں۔ سب سے پہلی بات نادانی، اگنورنٹلی، پتہ ہی نہیں تھا یہ اتنا بڑا جرم ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، ہو گئی، ارادہ نہیں تھا، پرپسلی پلان گناہ نہیں تھا، ہو گیا، احساس ہو گیا کہ یہ بہت بری بات تھی، فوراً یتوبون من قریب سورت نساء میں پڑھ کے آئے ہیں شروع میں، توبہ کر لی، اب آئندہ اصلاح کر لی، اب کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا، اب کبھی یہ غلطی نہیں کروں گا، اللہ معاف کرے گا۔ اور اگر ہر موقع پہ آپ نے گناہ کر کے بعد میں کہنا اللہ معاف کر دے اب نہیں کروں گا، تو یاد رکھیں یہ توبۃ الکذابین بن جاتی ہے، جھوٹوں کی توبہ، اور اللہ ہمیں اس سے بچا کے رکھے۔ اسی طرح ہم اپنی نشانیاں کھل کھل کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا، کہو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو گیا، راہ راست پانے والوں میں سے نہ رہا۔ ہائی لائٹ کریں آیت 56 کو۔ پیئر پریشر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ہوتا تھا، لوگ آپ کو بھی وقت کے رواج پہ چلانا چاہتے تھے لیکن آپ لوگوں کی خواہشوں پہ نہیں چلتے تھے۔ آپ کا میرا بھی یہی عمل ہے، ہر وہ کام جس میں اللہ کی نافرمانی ہے وہ لوگوں کی رضا کے لیے نہیں کرنا۔ کہو میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا، اب میرے اختیار میں وہ چیز ہے ہی نہیں جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو، فیصلے کا سارا اختیار اللہ کو ہے، وہی امر حق بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ آپ کو ان آیتوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بھی سمجھ آ رہا ہے؟ آپ کو برابر لگ رہا ہے اللہ اور نبی کا مقام؟ دیکھیے بات دونوں کی برابر ہے، مقام دونوں کا فرق ہے۔ اللہ اللہ ہے، اللہ ہو اللہ، آسمان دنیا سے چھوڑ کے زمین پہ بھی آ جائے وہ اللہ ہی ہے، اور عبد و عبدن چاہے آسمان پہ پہنچ جائے۔ تو یہاں ان آیتوں سے صاف سمجھ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے حکم کے بندھے ہوئے تھے۔ کہو اگر کہیں وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، مگر اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے۔ آج لوگ منہ بھر بھر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ باتیں کرتے کہ آپ مختار کل، آپ بچا سکتے ہیں، نہیں، اللہ جو چاہے گا نبی بھی وہی کرے گا۔ اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بہروبر میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو۔ کبھی پتے گرے دیکھے؟ پاکستان میں بہت کم اتفاق ہوتا تھا، کیونکہ یہاں اس طرح سے نہیں گرتے جیسے باہر گرتے ہیں، لیکن کچھ ملکوں میں آٹم، جس کو آپ خزاں کہتے ہیں، جب وہ آتی ہے نا، پوری زمین پہ پتے ہوتے ہیں۔ ایک گھنٹے کے بعد بھی آپ جائیں صفائی کرنے کے بعد، تو پوری زمین پتوں سے بھری ہوتی ہے، اور اس وقت یاد آتی ہے کہ ہم تو گن نہیں سکتے درخت پہ کتنے پتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جو پتا زمین پہ بھی گرا نا، میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ تو کیا پھر آپ کے میرے دل کے بھید نہیں جانتا؟ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ فرمایا، زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو۔ خشک و تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، سویا اور مویا ایک برابر۔ کچھ بھی کوئی ہمارے پاس کر دے، ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے۔ پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے۔ سچ بتائیں، ہر روز صبح اٹھ جانا ایک معجزہ نہیں ہے؟ ایک نئی زندگی ہے، تاکہ زندگی کی مقرر مدت پوری ہو۔ لیکن ایک دن ایسی صبح بھی آئے گی کہ ہم نہیں اٹھیں گے، وہ آخری نیند ہوگی جس کے بعد ہم گہری نیند سو جائیں گے۔ آخر اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ ہماری ایک بڑی اچھی سسٹر ہیں، تو ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ اسی طرح ہوئی تھی۔ بہت بڑا گھر بنایا اور بڑے اہتمام سے، پیار سے بنایا، اور شاید ابھی پورا بھی نہیں بنا، کچھ چیزیں رہتی تھیں یا کچھ عرصہ گزرا۔ بالکل نارمل رات کو اپنے بستر پہ سوئے ہیں، صحت مند، اونچے، لمبے، ہیلدی۔ عادتاً صبح اٹھ کے چائے پیتے تھے یا جس وقت بھی اٹھتے تھے، وہ نہیں ہوئے کام۔ تو ان کا خیال تھا کہ وہ دیر سے سوئے ہیں، نہیں اٹھے۔ کوئی ملنے آیا ہے ان کو، کہ اوپر جاؤ، ان کو چچا کو اٹھا لو۔ اوپر گیا اور اس نے آواز دی، چیخ دی، کہ چچا تو ہل ہی نہیں رہے۔ ڈاکٹر کو بلایا، اس نے کہا ان کو تو 2-3 گھنٹے ہو گئے فوت ہوئے۔ یعنی وہ بستر ہی ان کے لیے ان کا ڈیتھ بیڈ بن گیا۔ تو ہر رات سونے سے پہلے لوگوں کو معاف کر کے سوئیں، حساب کتاب کر کے سوئیں۔ کوئی وصیت کرنی ہے تو کر لیں، دل کے اس برتن کو صاف کریں، تاکہ کل اٹھ گئے تو اٹھ جائیں گے، نہ اٹھے تو گندے دل کے ساتھ اللہ کے سامنے تو نہیں پہنچنا۔ اپنے بندوں پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے، اور تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے۔ یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں، اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر سب کے سب اپنے حقیقی آقا کی طرف واپس لائے جاتے ہیں۔ خبردار ہو جاؤ، فیصلے کے سارے اختیارات اسی کو حاصل ہیں، اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ چلیے اپنی موت کو یاد کریں، کسی لمحے بھی یہ کام ہو سکتا ہے نا، تو ابھی سے اس کے لیے تیار رہنا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو، صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے؟ کون ہے جس سے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے دعائیں مانگتے ہو؟ دل سے کیا جواب آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے تو نے ہم کو بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے؟ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو۔ کہو، اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو؟ یہ کیسے؟ جب مشکل آتی ہے نا، غیروں کے در پہ جاتے ہیں، پھر وہاں کھٹکھٹا کر کیا کہتے ہیں؟ یہ بابا جی کی کرنی سے ہو گیا، جو انہوں نے کیا تو ہوا۔ یاد رکھیے، جب کوئی مشکل گزر جائے اور اس کو کسی انسان کی طرف منسوب کرنا، یہ شرک ہے۔ ایک حدیث کا خلاصہ بتا سکتی ہوں، حدیث صحیح ہے اللہ کے حکم سے۔ ایک شخص کسی دکھ میں ہے، آپ بھی کوئی سوچیں، کوئی مشکل، پریشانی، صبح بھی رب کو اور شام کو بھی رب کو پکارتا ہے، یا اللہ، یا ربی، یا ربی، دے دے، نہیں ملتا۔ حتیٰ کہ فرشتے بھی کہتے ہیں کہ اللہ، یہ بندہ تو صرف تجھ سے ہی مانگتا ہے، اور اس کے دل کو یقین بھی ہے کہ دینا ہے تو نہیں دینا ہے، تو تو اس کی دعا کیوں نہیں سنتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں، یہ جب صرف مجھ سے مانگتا ہے تو مجھے لذت بڑی آتی ہے۔ جیسے مائیں بھی دل سے خوش ہوتی ہیں نا جب بچے کسی اور کے پاس نہیں جاتے، ماں ہی کے پیچھے پھرتے ہیں، ماں مارے اور بچہ ماما پکارے، اللہ بھی یہ چاہتا ہے. میں ابھی اس کی اور بات سننا چاہتا ہوں، اور مجھے یہ پتہ ہے کہ آج اگر میں نے اس کی دعا پوری کر دی، اس کی من پسند چیز اس کو دے دی نا، اس نے مجھے پکارنا ہی چھوڑ دینا ہے. اور ہوتا ہے جب نعمتیں مل جاتی ہیں فرض نمازیں بھی چھوٹ جاتی ہیں، آگے پیچھے تہجد تراویاں مصلے جائے نماز سب کھلے رہتے ہیں. اس کے برعکس یہ بات اب اور بھی اہم ہے. ایک شخص کچھ عرصہ اللہ کو پکارتا ہے، پھر کوئی کہتا ہے نہیں ادھر سے نہیں ملنا، آؤ بابا جی کے پاس چلتے ہیں، وہ کرنی والے، وہ ٹھٹھا والے، وہ لاہور والے چلتے ہیں، ادھر سے اٹھا ادھر سے ادھر اٹھا، کسی قبر پہ پہنچ گیا. اب صاحب قبر بیچارہ جو خود قبر سے نکل نہیں سکتا، وہ اس کی کیا مدد کرے گا؟ وہاں جا کے پکارتا ہے بابا جی اولاد دے دو، بابا جی بیماری دور کرو. فرمایا اللہ کو اس کی اس بات سے اتنی وحشت، یعنی اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں اس کے جملے، فرشتوں کو حکم دیتا ہے جاؤ فوراً اس کا کام کر دو، جاؤ کر دو، کرنا تو اللہ نہیں ہے، بٹ اس کو اس کے شرک کی سزا کیا ملے گی کہ اس کے دل کو یہ یقین دلا دو اس قبر والے سے ملا، یہ ہے شرک. کہتے ہیں نا کہ میں نے اے میر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے، کل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام. افسوس کے ساتھ آج ہم مسلمان دن میں کئی بار کل ہو اللہ ہو احد پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے دل ابھی بھی توحید پہ نہیں جمے ہوئے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت دے دے. کہو وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھوا دے. ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیات ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، شاید کہ یہ حقیقت کو سمجھیں. اس آیت پہ بعد میں غور کیجئے گا، گروہوں میں بٹنے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب کہا ہے. اللہ ہم سب کو ایک بنا دے، مسلمان بنا دے. تمہاری قوم اس کا انکار کر رہی ہے حالانکہ وہ حقیقت ہے. ان سے کہہ دو کہ میں تم پر حوالے دار نہیں بنایا گیا، ہر خبر کے ظہور میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے، ان قریب تم کو خود انجام معلوم ہو جائے گا. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیتوں پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں، تنقید کرتے ہیں، اسلام پہ باتیں گھڑتے ہیں، تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ، یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں. اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلاوے میں ڈال دے، تو جس وقت تمہیں غلطی کا احساس ہو جائے، اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھو. ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں، البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے، شاید کہ وہ غلط روی سے بچیں. چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے. کیسے اپنی مرضی کی چیزیں لیتے ہیں، دین کو الٹے سیدھے رنگ پہناتے ہیں، اور جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہیں. ہاں مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو. ہائی لائٹ کر لیں، غافل سے غافل بندے کو اس غفلت سے نکالنے کا طریقہ قرآن سننا اور سنانا، ورنہ کیا ہوگا کہ کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے، اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی و مددگار اور کوئی سفارشی اس کے لیے نہ ہو، اور اگر وہ ہر ممکن چیز فدیے میں دے کر چھوٹنا چاہے تو وہ بھی اس سے قبول نہ کی جائے، کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے، ان کو تو اپنے انکار حق کے معاوضے میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا. اللہم لا تجعلنا منہم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، اور جب کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں؟ ذرا سے امیجینیشن میں ایک شخص کو لیجئے، ابھی بالکل کلیئر ہے تصویر، لیکن آپ پوری اپنی سوچ کو ساتھ رکھیے گا اس ترجمے کو سنتے ہوئے، پورا مائنڈ میپ بن سکتا ہے اس کے ساتھ. کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو؟ ایک شخص ہے صحرا میں بھٹک رہا اور وہ حیران و سرگرداں پھر رہا ہو، حالانکہ اس کے ساتھی سے پکار رہے ہوں کہ ادھر آ، یہ سیدھی راہ موجود ہے. کہو حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ ہی کی رہنمائی ہے، اسی کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ مالک کائنات کے آگے سر اطاعت خم کر دو، نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو، اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے، یعنی ہدایت کی طرف بلانے والے مخلص ہوتے ہیں۔ جب انسان گمراہیوں میں پڑا ہو تو کوئی ایسا ساتھی جو اس کو اس سے نکال دے، ساری زندگی انسان اس کا پھر دینے نہیں دے سکتا۔ وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا، اور جس دن وہ کہے گا کہ حشر ہو جائے، اسی دن وہ ہو جائے گا۔ اس کا ارشاد عین حق ہے، جس روز سور پھونکا جائے گا۔ سوچیے، یہاں بیٹھے بیٹھے ذرا سی تیز آواز آئے نا مائک میں سے تو ہم اچھل کے اپنی جگہ سے ہل جائیں، ایسی اچانک قیامت آئے گی، اور اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی۔ وہ غیب اور شہادت ہر چیز کا عالم ہے اور دانا و باخبر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی فکر لگا دے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو، جب کہ انہوں نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا، کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے؟ میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اسی طرح ہم زمین و آسمان کا نظام سلطنت دکھاتے تھے، اور اس لیے بھی دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ چنے سے جب رات ان پر طاری ہوئی تو اس نے ایک تارہ دیکھا۔ اب دیکھیں مشاہدہ حق کا سفر ابراہیم نے کیسے طے کیا۔ ایک تارہ دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا، ڈوب جانے والوں کا تو میں گرویدہ نہیں ہوں۔ پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا یہ ہے میرا رب، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا، اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا ہوتا۔ پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا، مگر جب وہ بھی ڈوبا تو ابراہیم علیہ السلام پکار اٹھے، اے برادران قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک کے ماحول میں آنکھ کھولی تھی۔ آگے جا کے ان کی سٹوری سناؤں گی انشاءاللہ آپ کو۔ یہاں بس اتنا سمجھ لیجئے کہ اگر فطرت مسخ نہ ہونا تو مشرک سے مشرک ماحول میں جینے والا بھی رب کو پہچان لیتا ہے۔ اور یہاں یہ بھی نوٹ کیجئے کہ ابراہیم نے جتنی چیزوں کو خدا سمجھا یا اللہ تعالیٰ کا کوئی پرتو سمجھا، وہ آسمان پہ تھی۔ اس مشرک ماحول میں بھی ان کو یہ یقین تھا کہ زمین پہ خدا نہیں ہو سکتے، مثلا پہاڑ کو اس نہیں دیکھا، سمندر کو خدا نہیں کہا، تو اللہ تعالیٰ کدھر ہے؟ اوپر ہے۔ اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی۔ ہر بندہ جس نے توحید کی بات کی ہے اس کی قوم اس سے ضرور جھگڑتی ہے۔ تو اس نے قوم سے کہا، کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی ہے، اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا۔ ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے، میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، پھر کیا تم ہوش میں نہ ہوگے؟ اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں، جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے، جس کے لیے اس نے تم پر کوئی سنت نازل نہیں کی؟ ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی اور اطمینان کا مستحق ہے؟ بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ توحید سے سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے۔ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ مشرق کی روح اندر ہمیشہ بے چین ہوتی ہے، حقیقت میں تومن انہی کے لیے ہے، اور راہ راست پر وہی ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا۔ یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی۔ ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا کرتے ہیں، حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا اور علیم ہے۔ اللہ ہمارے بھی درجے بلند کر، ہمیں بھی توحید کی اتنی ہی سمجھ دے دے جتنی ابراہیم علیہ السلام کو تھی۔ پھر ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی۔ یہ دیکھیے اب تحفے ملتے ہیں توحید کے، کیا؟ اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی، وہی راہ راست جو اس سے پہلے نوح کو دکھائی تھی، اور اسی کی نسل سے ہم نے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو ہدایت بخشی۔ اسی طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں۔ اسی کی اولاد سے زکریہ، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو راہیاب کیا، ہر ایک ان میں سے صالح تھا۔ اسی کے خاندان سے اسماعیل، الجسار، یونس اور لوط کو راستہ دکھایا، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت دی۔ توحید کا اثر نسلوں تک جاری رہتا ہے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ ہماری نسلوں کو توحید پہ رکھنا، کبھی شرک نہ آئے، کبھی کفر نہ آئے، کبھی الحاد نہ آئے۔ نیز ان کے ابو اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں سے بختوں کو ہم نے نوازا، انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا۔ آپ اپنے اپنے بچوں کو سوچیں، اور جو جوان سسٹرز ہیں وہ اپنے آپ کو سوچیں، اور دعا کریں اے اللہ ہمیں بھی اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لیں، اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ اللہ ساری نسلوں کی رہنمائی کر دے۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا کرایا غارت ہو جاتا۔ یاد رکھیے، شرک کی موجودگی میں کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہر ویلکم رمضان میں شرک پہ ضرور بات کرتی ہوں، ورنہ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ کینسر کا مریض ڈاکٹر کے پاس آئے اور آپ اس کو سر درد کی گولی دے کر بھیج دیں۔ جتنے مرضی روزے رکھ لیں، آپ جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں، اگر عقیدے میں شرک ہے قبولیت نہیں ہے۔ اللہ ہماری امت کا شرک نکال دے۔ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی، اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو پرواہ نہیں، ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے جو اس سے منکر نہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم دین کے کام کرنے سے انکار کریں گے نا، اللہ ہماری جگہ دوسروں کو لے آئے گا۔ دین کا کام نہیں رکے گا، ہم محروم رہ جائیں گے۔ اللہ ہمیں محرومی سے بچائے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، انہی کے راستے پر تم چلو اور کہہ دو کہ میں اس تبلیغ کے کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، یہ تو ایک عام نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لیے۔ اللہ اس کو ہم پوری دنیا میں لے کر پھیل جائیں۔ اور بات یہ ہے کہ وما قدر اللہ حق کا قدری، لوگوں نے اللہ کا بڑا ہی غلط اندازہ لگایا۔ واقعی سچ ہے ہم نے اللہ کی ویلیو نہیں پہچانی۔ کیسے؟ جب کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا، ان سے پوچھو پھر وہ کتاب جسے موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم پارا پارا کر کے رکھتے ہو، کچھ دکھاتے ہو اور کچھ چھپا جاتے ہو، اور جس کے ذریعے سے تم کو وہ علم دیا گیا جو نہ تمہیں حاصل تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو، آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا؟ بس اتنا کہہ دو کہ اللہ، پھر انہیں اپنی دلیل بازیوں سے کھیلنے کے لیے چھوڑ دو۔ اسی کتاب کی طرح یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا، بڑی خیر اور برکت والی۔ آپ کو محسوس ہو رہی ہے اس کی برکت؟ دعا کیجئے کہ اس کتاب کی برکتیں اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ جو تصدیق کرتی ہے اس چیز کی جو اس سے پہلے آئی تھی، اور اس لیے نازل کی گئی کہ اس کے ذریعے سے تم بستیوں کے اس مرکز یعنی مکہ اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو متنبہ کرو۔ جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں نمازوں کی پابندی والا بنا دے۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑے یا کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، حالانکہ اس پر کوئی وحی نازل نہیں کی گئی، یا جو اللہ کی نازل کردہ چیز کے مقابلے میں کہے میں بھی ایسی چیز نازل کر کے دکھاؤں گا۔ کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو جب کہ وہ سکرات میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ بڑھا کر کہتے ہیں لاؤ نکالو اپنی جان، آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق بولا کرتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے۔ کتنی بڑی بات ہے، موت کیا شے ہے، فقط عالم مانی کا سفر۔ اس شخص کی موت بڑی بری ہے جو اللہ کی نافرمانیوں پہ جیے۔ یاد رکھیے، ایمان کی سب سے زیادہ قدر آئے گی موت کے وقت۔ اس کے مختلف درجے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا کیا کہ نیکیاں کرنا شروع کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکی جو ابھی آپ کے آگے آتی ہے نا، اس کو کریں۔ عمل صالح بڑھتا جائے گا، ایمان بڑھے گا۔ اگلے درجے میں نیکیوں میں پھر مزہ بھی آئے گا، ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر چھوٹی چھوٹی باتوں کی فکر لگ جاتی ہے۔ ابھی پڑھیں نماز، توجہ ہے نہیں ہے، مزہ آ رہا نہیں آ رہا، بس پڑھیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں میں تب پڑھوں گی جب مجھے بہت مزہ آئے گا۔ پھر آپ کبھی بھی نہیں پڑھیں گے. آہستہ آہستہ ایمان کے ساتھ چیزیں بڑھتی ہیں. اب دنیا سے جانے کا منظر, آیت 94 تلاوت سنتے ہیں اس کی. اس کو سوچتے وقت ذرا سی تنہائی ہوتی ہے. اس پہ ایک لیکچر بھی اور میں مر گیا, انشاءاللہ آپ کو اس کا لنک بھی بھیجتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ.
چلیے اب اس کا ترجمہ سنتے ہیں. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. اور اللہ فرمائے گا, لو اب تم ویسے ہی تن تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلے پیدا کیا تھا یا اکیلا پیدا کیا تھا. جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے ہو. سوچیے, سب کچھ ادھر آ جائے گا اور ہم تنہا جائیں گے. اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے. تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے اور وہ سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم زوم کرتے تھے. سوچئے یہ ہوگا ہم سب کے ساتھ, اللہ نہ کرے کہ ہماری موت کفر والی ہو. آپ دیکھیے, قبروں سے جب اٹھایا جائے گا تو اس دن ایسے لگے گا کہ دنیا بالکل پیچھے رہ گئی. مسلم کی روایت, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال, حالانکہ وہی ہے جو کھا پی لیا اور فنا ہو گیا, پہن اوڑھ لیا تو پھٹ گیا پرانا ہو گیا, یا جو اللہ کے نام پر آگے دے دیا, باقی تو سب پیچھے والوں کا ہے. اور اللہ کی شان, دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے, وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے خارج کرتا ہے. یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے, پھر تم کدھر بہکے چلے جاتے ہو. سارے کام وہی کرتا ہے. پردہ شب کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے, اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا, اسی نے چاند اور سورج کے طلوع غروب کا حساب مقرر کیا. یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں. دنیا میں کوئی کر سکتا ہے اتنا سٹیبل نظام؟ کبھی بھی نہیں. اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا. دیکھو ہم نے نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. اور وہی ہے جس نے ایک متنفس سے تم کو پیدا کیا. کون تھے وہ؟ آدم علیہ السلام. پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے دنیا میں رہنے کا وقت, اور ایک اس کے سونپے جانے کی جگہ, وہ کیا؟ قبر. آپ کہتے ہیں میری اور آپ کی قبر تیار ہے, ہمیں نہیں پتا لیکن قبر موجود ہے اور ہر رات ہر دن آپ کو مجھے پکارتی ہے. سوچیں ذرا ہماری قبر کہاں ہوگی. اللہ کہتے ہیں مجھے آج بھی پتا ہے تم نے مر کے کہاں جانا ہے. یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا, پھر اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات اگائی, پھر اس سے ہرے ہرے کھیت اور درخت پیدا کیے, پھر ان سے تہ بہ تہ چڑھے ہوئے دانے نکالے اور کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھکے چپڑتے ہیں, اور انگور زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں, اور پھر ان کے پکنے کی کیفیت ذرا غور کی نظر سے دیکھو. پھل کا پکنا بھی بڑا خوبصورت عمل ہوتا ہے. ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. دیکھیں پھل کا پکنا اور ایمان کا پکنا ایک جیسا ہے. کچھ لوگ باہر سے اچھے نہیں لگتے مگر اندر سے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. جیسے آپ دیکھیے کہ اگر انار کسی نے باہر سے دیکھا ہو تو اتنا اچھا نہیں لگتا, پتھر کا ایک ٹکڑا لگتا ہے, کاٹیں تو اندر کتنا نرم لذیذ سب سرخ جوس سے بھرا ہوا. بالکل اسی طرح کچھ مومن اندر سے میٹھے انار ہوتے ہیں لیکن کچھ کھٹے بھی ہوتے ہیں. کچھ کے اوپر صرف ظاہری دینداری کا خول ہوتا ہے. آپ کا میرا کام کیا ہے؟ جتنا ظاہر سے خوبصورت دکھیں اس سے زیادہ اندر سے دکھنا چاہیے. اور یاد رکھیے کہ یہاں دانے کی بات ہے اور گٹھلی کی بات ہے. حب اور حب کا ایک ہی روٹ ہے. اللہ کی محبت کا دانہ یا بیج دل میں ڈلتا ہے تو اسے حب الہی پھوٹتا ہے, ذائقہ آتا ہے. تو اپنے ایمان کو بھی پکنے دیجئے. ابھی تو صرف 7 پارے ہوئے ہیں. میں کسی کا جملہ سن رہی تھی کہ اس دن شاید 5 پارے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو 5 پارے ہوئے ہیں تو مجھے ایسے فیل ہو رہا ہے, تو جب میں نے 30 کرنے ہیں پورے تو کیا ہوگا. اللہ کرے اس دور قرآن کے ساتھ ہمارے ایمان کا بیج بھی پک جائے اور بہت مٹھاس آ جائے ہمارے اندر. شرط یہ ہے کہ اللہ کی محبت رہے اور اس کے عمل اس کی بات کو ماننے کا ارادہ بھی ہو. آخری آیتیں بارے کی, اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا حالانکہ وہ ان کا خالق ہے, اور بے جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کر دیں, حالانکہ وہ پاک کو برتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں. وہ تو آسمان اور زمین کا ایجاد کرنے والا ہے, اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کوئی اس کی شریک زندگی ہی نہیں. اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یہ ہے اللہ تمہارا رب, کوئی رب اس کے سوا نہیں, ہر چیز کا خالق. پس تم اسی کی بندگی کرو اور وہ ہر چیز کا کفیل ہے. اتنی پیاری دنیا بنا کے اللہ خود چھپ گیا, اس کا ذکر ہے. نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی, نہیں دیکھ سکتے میں اور آپ اللہ تعالیٰ کو کھلی آنکھوں سے, اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے. دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئیں, اب جو بینائی سے کام لے گا وہ اپنا ہی بھلا کرے گا, اور جو اندھا بنے گا خود نقصان اٹھائے گا. میں تم پر کوئی پاس بان نہیں ہوں. دل کی گہرائی سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اندھا بننے سے روک لے, ہمیں بینائی دے دے, بصیرت دے دے. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا شوق تو ہر ایک کو ہی ہوتا ہے نا, لیکن ہم دیکھ نہیں سکتے. اس پہ ایک بڑا پیارا شعر ہے, کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں, ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. شاعر کہتا ہے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہ کبھی میرے سامنے بھی تو آ, میری پیشانی پہ کتنے ہی سجدے تڑپ رہے ہیں کہ میں تجھے دیکھوں اور تیرے آگے جھکوں. لیکن یہ تو ایک محبت کی بات ہے نا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے وجود سے اور اپنی شان سے ہمیں ہر طرف دکھتا ہے. اسی طرح ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں, اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں تم کسی سے پڑھائے ہو, اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم حقیقت کو روشن کر دیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس وحی کی پیروی کیے جاؤ جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی, کیونکہ اس ایک رب کے سوا کوئی اور ذات نہیں, اور ان مشرکوں کے پیچھے نہ پڑو. اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو وہ خود ایسا بندوبست کر سکتا تھا کہ یہ لوگ شرک نہ کرتے. تم کو ہم نے ان پر پاسبان مقرر نہیں کیا, اور نہ تم ان پر حوالے دار ہو. پیچھے نہیں پڑنا چاہیے لوگوں کے, علم دیجئے اور ان کا پیچھا چھوڑ دیں, اللہ تعالیٰ خود دل کھول دے گا. اور ایمان لانے والوں, یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگیں. ہم نے اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوش نما بنا دیا ہے, پھر انہیں اپنے رب ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. اس وقت وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں. یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں, اگر کوئی نشانی ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں, اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں. نشانیاں دیکھ کر کوئی نہیں مانا. ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح یہ پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے تھے. ہم انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. یہ اللہ کا انتقام ہے. میں اس آیت پہ ہمیشہ ڈرتی ہوں. ایک وہ وقت ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے میں نے نہیں آنا, پھر ایک وقت آتا ہے اللہ کہتا ہے میں نے اب آنے ہی نہیں دینا. ایک وقت ہے بندہ کہتا ہے میں نے نہیں ماننا, پھر اللہ کہتا ہے میں نے ماننا ہی نہیں دینا. یہ اللہ کی سزا ہوتی ہے. دعا کیجئے کہ آپ کے میرے لیے ایسی اللہ کی کوئی سزا نہ ہو. اگر پورے پارے کے اینڈ پہ دیکھ لیجئے, پورے پارے میں کیا دیکھا؟ ایمان والوں کی پہچان, حق کو دیکھ کر رو پڑتے ہیں، حق کو سن کے رو پڑتے ہیں۔ رہبانیت اسلام میں منع ہے، اپنی اصلاح خود کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات کو دیکھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے، پھر جہنم کو دیکھ کر جو پشیمانی ہوگی، اور پھر طبقاتی عصبیت سے بچنے کی بات تھی، قدرت کی نشانیاں تھیں، شیطانی وعدے دھوکہ ہیں، اور آخر میں ہدایت اور شفا قرآن اور حدیث میں ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی پرسنل شیئرنگز کرتے ہیں، یا آپ ہی میں سے کسی سسٹر کی شیئرنگ ہے، میں پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ ایک بہن نے گفتگو کے دوران بتایا کہ عید کے فوراً بعد ان کے بیٹے کی شادی ہے، اور وہ ہمارے اس دورے قرآن کی تیاری میں مصروف ہیں، اور ساتھ ساتھ شادی کی تیاری بھی ہو گئی۔ اللہ نے کیسے مدد کی انہیں سمجھ ہی نہیں آیا۔ سبحان اللہ، جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ کیونکہ یہاں شعر سن لیجئے، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کارے آفرین، کارے کشاؤ کار ساز۔ مطلب کیا ہے؟ آپ اللہ کے کام کریں، اللہ آپ کے کام کرے گا۔ اللہ آپ سب کے اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔